कहानी के पीछे कहानी सुनो, कहानी के पीछे कहानी सुनो, नई बातें सुन ली पुरानी सुनो।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدری چینل کے ناظرین الحمدللہ زبدل مدری چینل پر ای ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں آج کے اس پروگرام میں آپ بہت کچھ دلچسپ بہت کچھ نیا اور بہت کچھ سبق آموز سننے جا رہے ہیں بلکہ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ بھی ہمیں کچھ سنائیے گا. میں آپ کو پروگرام کی تھیم بیان کر دیتا ہوں. آج ہمارا یہ پروگرام جو ہے اس کا اصل طریقہ کار یا سبجیکٹ کیا ہوگا. ٹائٹل تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کہانی کے پیچھے کہانی. زندگی میں ایسے کئی معاملات ہوتے ہیں کہ ہم پہلے سمجھتے کچھ ہیں لیکن جب اس کو ڈیپلی جا کر دیکھتے ہیں یا کچھ ایکسپیرینس کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے معاملہ وہ نہیں تھا جو ہم سمجھ رہے تھے یا جو دکھ رہا تھا. بعض اوقات دکھتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے. تو اس میں ایسے واقعات صرف ایسا نہیں کہ آج کی زندگی میں ہمارے سامنے ہیں بلکہ اگر ہم قرآن شریف کا مطالعہ کریں ہم احادیث کو دیکھیں تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو قرآن کے ذریعے گویا میں سمجھائی گئی ہیں کہ فوری طور پہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کسی ایک چیز کو دیکھ کر. اب غور کریں تو پیچھے اس کے ایک اور کہانی ایک اور واقعہ ایک اور وجہ ہوتی ہے. اب میں مثال کے طور پہ دو اشارے آپ کو کر دیتا ہوں. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ. یقیناً جو ماشاءاللہ قرآن کو پڑھتے ہیں ترجمہ بھی پڑھا ہے یا کچھ تفسیر پڑھی انہیں پتا ہے کہ سورہ بقرہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں اور یہ گائے والا کیا واقعہ ہے. تو اگر ایک جملے میں کوئی پوچھے تو بتائیں گے بھائی ایک دنیا کی سب سے قیمتی گائے تھی وہ جو سونے کے وزن کے مطابق بکی تھی. مگر صرف یہ بات یہاں تک نہیں ہے کہ جناب یہ گائے کا ایک سودا ہوا اور اس لیے یہ مہنگی گائے تھی. یہ مہنگی گائے بنی کیوں؟ اس نوجوان جس نوجوان کو اتنا زیادہ پیسہ مل گیا ایک گائے کے بدلے اس نے کیا ایسا کیا تھا؟ جی ہاں اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے اور وہ پوری بات قرآن نے بیان کی ہے کہ اس نوجوان نے اپنی والدہ کی خدمت کی, اس نے اللہ کی عبادت کی, اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. وہ جتنا کماتا تھا اس کے تین حصے کرتا تھا اور ایک اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا تھا, ایک اپنی ذات پہ خرچ کرتا تھا اور ایک اپنی والدہ کو پیش کرتا تھا. اس نے اپنی رات کے تین حصے بنائے ہوئے تھے. اس نے وہ اپنی رات میں ایک حصہ عبادت کرتا, ایک حصہ ماں کی خدمت کرتا اور ایک حصہ آرام کرتا تھا. اللہ پاک نے اس فرما برداری کا ماں کی ان دعاؤں کا وہ صلہ دیا کہ وہ ایک چھوٹی سی جو گائے ہے ایک چھوٹا سا جانور جو ہے وہ دنیا کی قیمتی ترین گائے بن گیا. تو پتہ یہ چلا کہ بعض اوقات دکھتا تو کچھ ہے رزلٹ تو ہمارے سامنے ہوتا ہے مگر وہ رزلٹ بنا کیسے اس کے پیچھے بعض اوقات ایک پوری داستان ہوتی ہے. بالکل اسی طرح قرآن پاک کی سورہ کہف یہ تو بہت نورانی سورت ہے اور اس سورت میں تو کئی واقعات ہیں لیکن اس میں ایک بڑا ہی امیزنگ واقعہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات ہے اگر آپ اس کو پڑھیں اس کی تفسیر پڑھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے کچھ اعمال کو انہوں نے دیکھا اور آپ نے کوئسچن کیے کیونکہ وہ ان کے سامنے تو صرف وہی رزلٹ تھا نا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے ایک کشتی جو ہے وہ ماہی گیروں کی کشتی ہے اور اس کو توڑ دیا یا اس میں کچھ عیب لگا دیا. ایک بچہ تھا جس کو انہوں نے قتل کیا اور کچھ لوگ تھے جن کی انہوں نے دیوار تعمیر کر دی. تو آپ نے ریزن پوچھے کہ یہ کام آپ نے کیوں کیے اور جب انہوں نے اس کا ریزن بیان کیا کہ یہ دیوار کے نیچے کچھ یتیم بچوں کا خزانہ تھا, اگر یہ دیوار نے گر جانا تھا تو وہ خزانہ باہر آ جاتا لیکن بچے ابھی چھوٹے تھے تو یعنی اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم تھا کہ اس دیوار کو ابھی قائم رکھا جائے, بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ اپنے والدین کا جو چھوڑا ہوا ترکہ ہے وہ خود حاصل کر لیں. اور اس کی وجہ بھی بڑی پیاری بیان کی کہ اس بچے کے جو یتیم بچے ہیں ان کے آبا و اجداد میں جو ان کے والد تھے وہ بڑے نیک تھے. تو یہاں تو یہ بھی پتا چلا کہ نیک والدین کا صدقہ نیک والدین کی برکت بھی بچوں کو ملتی ہے. اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ اللہ والوں کے کاموں میں بڑی حکمتیں ہوا کرتی ہیں. جو ایک بچے کو انہوں نے قتل کیا وہ اللہ کی عطا سے ان کو یہ علم موجود تھا کہ یہ کفر کرے گا اور بعد میں سرکش ہو جائے گا اور اللہ اس کے بعد انہیں ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو اللہ کا فرما بردار اور اللہ کا ولی بنے گا. پھر اس کے بعد جو کشتی کو توڑنے کا واقعہ ہے یا اس کو نقص ڈالنے کا واقعہ تو اس میں بھی آپ نے اس کی وضاحت بیان فرمائی. یہ ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں کہ آگے ایک بادشاہ موجود ہے جو کامل کشتیاں ہیں جو پراپر اپ ٹو ڈیٹ کشتیاں ان کو قبضہ کر رہا ہے. تو اس کی کشتی میں عیب ڈالنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو کشتی قبضہ ہو رہی ہے ظلمن جبرن یوں سمجھیے کہ چھینی جا رہی ہیں اس بندے کی کشتی جو وہ بچ جانی ہے. اللہ اکبر. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد ان تمام چیزوں کو ریئلائز کیا. لیکن ان تمام باتوں سے جو ہمیں جو ہمارا آج ٹاپک ہے اگر اس کو غور کریں تو ہمارے لیے اس میں بہت سارے سبق ہیں کہ بعض اوقات اپیرنٹلی دکھتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے. آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت اچھے مبلغین علماء موجود ہیں, مبلغین موجود ہیں جو ان کے پاس بھی زندگی میں بہت سارے ایکسپیرینس ہوں گے. آپ کو بڑی دلچسپ باتیں بھی ملیں گی, کہیں کہیں ہو سکتا ہے آپ افسردہ بھی ہو جائیں گے, کہیں کہیں ہو سکتا ہے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آ جائے گی. ہم موجودہ دور میں ہونے والے کچھ بڑے ایونٹس ہوئے ہیں, ہم ان پر بھی کچھ ڈسکس کریں گے. تو اپنی گفتگو کو شروع بھی کریں گے, لیکن کیوں نہ نعت شریف بھی سن لیں.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا وسلم یا حبیب اللہ مرحبا روح جا
جا
بات ہے مرہم روح و جام مدینہ ہے. یقین کریں یہ پہلا ہی مصرع جو ہے نا, یہ وہ بات اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. کتنا ہی بڑا درد کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا زخم کیوں نہ ہو, کتنی ہی بڑی تکلیف کیوں نہ ہو, مرہم جان تو سنا تھا, بدن کے لیے تو مرہم سنا تھا, مگر روح کے لیے بھی اگر کوئی مرہم ہے
سبحان
وہ مدینہ ہے. یقیناً بڑے بڑے زخم, بڑے بڑے درد, بڑی بڑی تکلیفیں مٹ جاتی ہیں جب انسان مدینہ پاک پہنچتا ہے. مدینہ کے تصور میں ہی سکون مل جاتا ہے تو حاضری مدینہ کا عالم کیا ہوگا. بہرحال مدینہ خود بھی ایک یوں سمجھیے کہ رازوں کی سرزمین ہے. وہاں الگ کہانیاں ہیں, وہاں الگ معاملات ہیں, اور یقین کریں مدینہ منورہ ہی کو اگر صرف ڈسکس کرے نا تو وہاں بھی بہت ساری کہانی کے پیچھے کہانیاں ہیں. کیسے پہنچتا ہے انسان, اور میں سمجھتا ہوں شاید مدینہ پاک میں 100 لوگوں کا انٹرویو کیا جائے نا تو ہر کسی کی ایک الگ ہی داستان ہوتی ہے, ہر کسی کی ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے, اس کی فیلنگز ہی الگ ہوتی ہے, اور ایسے ایسے لوگ پہنچے ہوتے ہیں اور کس طرح پہنچے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
جامی رحمت اللہ تعالی جی کا جو
واقعہ وہ دیکھیں, بالکل وہی بنتا ہے ہمارے ٹاپک سے متعلق بنتا ہے.
یعنی کہ آپ جو ہے بہت بڑے عاشق تھے, اور جو بھی اس شاق سے محبت رکھنے والے, شغف رکھنے والے, اور شاید ہی دنیا کا کوئی خطہ ہو جہاں پر ان کا نام نہ لیا جاتا ہو,
سبحان اللہ.
تو آپ جو ہے وہ مدینہ پاک کی طرف جو ہے وہ سفر کے لیے گئے, تو گورنر مدینہ کو خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور حکم ہوا کہ اس شکل و صورت کا شخص مدینہ میں داخل ہونا چاہ رہا ہے تو اسے مدینہ میں آنے سے روکا جائے. تو گورنر جو ہے وہ اپنی سپاہ کو اس نے حکم دے دیا. آپ جب مدینہ کے قریب پہنچے تو روک دیا گیا. آپ پھر دوسرے راستے سے کہ راستہ بدل کے میں جاؤں, تو گورنر کو پھر خواب میں زیارت ہوئی کہ اب وہ راستہ بدل کر آ رہا ہے شخص تو اس کو روکا جائے. تو گورنر نے دوبارہ روکا. پھر تیسری بار ایسا ہوا تو گورنر نے آپ کو اٹھا کر قید میں ڈال دیا. تو ظاہری قصہ, تو ظاہری کہانی تو یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں اور یہ شخص بار بار آ رہا ہے, تو گورنر نے آپ کو اٹھا کر قید میں ڈال لیا. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور چہرے پر ناگواری کے آثار دیکھے, تو اس نے کہا حضور کوئی غلطی, کوئی کوتاہی ہو گئی ہو. تو ارشاد فرمائے کہ تم نے اس شخص کو قید میں کیوں ڈال دیا؟ تو عرض کی حضور آپ نے تو فرمایا تھا, تو وہ بار بار آ رہا تھا, تو میں نے یہی سمجھا کہ یہ جو ہے وہ ناپسندیدہ شخص ہوگا کہ اس کو مدینے میں حاضری کی اجازت ہی نہیں ہے, تو میں نے اس لیے قید میں ڈالا. لیکن حقیقت کچھ اور تھی, جو پیچھے کا جو قصہ ہے وہ کچھ اور تھا. ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارا عاشق ہے, کسی ناپسندیدہ بات کی وجہ سے ہم منع نہیں کر رہے تھے, بلکہ اس نے ایسا کلام لکھا ہے اگر یہ آ کر ہمارے روزے پر یہ پڑھ دیتا جو کہ چھپائے ہوئے تھا تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں قبر سے باہر آنا پڑتا. مختلف الفاظ ہیں یہاں پر, لیکن مفہوم یہ ہے کہ ہمیں باہر آنا پڑتا اور اللہ پاک کا جو نظام کائنات ہے اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی واقع ہوتی. تو بظاہر یہ تھا کہ شاید یہ ناپسندیدہ ہے, لیکن پیچھے جو ہے وہ دل کے اندر عشق تھا, اور آپ کی شان بھی ہے, عظمت بھی ہے, اور اس کلام کو لکھنے میں جو رقت اور سوز تھا, اور اگر وہاں پہنچ کے وہ پڑھتے تو اس عاشق کے دل کی کیفیات کیا ہوں گی. تو اصل کہانی اصل قصہ جو ہے وہ یوں تھا.
وہ کلام کون سا ہے اگر اس بارے میں معلومات ہو
جیسے بس ان شاء اللہ اس کو ایک دو شعر بھی سنیں گے اور دیکھیں اس واقعے سے ایک اور بڑا زبردست سبق مل رہا ہے کہ بعض اوقات کچھ قریب لوگ ہوتے ہیں, کچھ بہت زیادہ جن کو جو ہے وہ حضوری ہوتی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی دور ہو اس سے زیادہ مقبول ہو اور اس کو اس لیے روکا جا رہا ہو. امام جامی کا یہ واقعہ ہمیں کتنا بڑا سبق دیتا ہے. تو اللہ کریم ہمیں نبی پاک سے سچی محبت بھی عطا فرمائے, اور پھر یہاں یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس شاک کا امتحان بھی لیا جاتا ہے. اور یہ جو کلام ہے نا, یہ تو ایسا کلام ہے کہ جب بھی پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ تنم فرسودا جاں پار ز ہجرا یا رسول اللہ, دلم بز مرد آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ. ساری بھی کر رہے ہیں کہ گناہ کر کے میرا دل جو ہے وہ پج مردہ ہو رہا ہے, اور آپ کے ہجر میں میں پارا پارا ہو رہا ہوں. چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں, بکم محروم جامیراں درا یا رسول اللہ. حضور جب قیامت کا دن ہوگا آپ شفاعت کا بازو پھیلائیں گے, حضور اپنے غلام جامی کو محروم نہ کیجیے گا. یہ وہ مقبول بارگاہ کلام ہے کہ ابھی تو مدینے پاک پہنچے نہیں ہیں اور ذکر یہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ مدینے شریف آ کر سنائیں گے تو مجھے اپنی قبر سے باہر آنا پڑے گا. ناظرین میں ایک اور مشورہ دے دیتا ہوں کہ جب بارگاہ رسالت میں پہنچے, اللہ کرے کہ مدینے کی بار بار حاضری ہو, بے شک ہم طرز میں نہ پڑھ سکیں مگر دل ہی دل میں مدھم سی آواز میں یہ کلام بارگاہ رسالت میں ضرور پیش کیا کریں, ایک دو اشعاری پڑھ دیا کریں. اسی طرح وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. یہ وہ کلام ہیں جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہوئے اور جن کا صلہ ملا لکھنے والوں کو. اسی طرح حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا جو کلام ہے, انہیں بھی دیدار نصیب ہوا نبی پاک کا. اج سکھ متراں دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے. تو کچھ کلام بارگاہ رسالت میں مقبول ہیں. امام بسیری کا قصیدہ بردہ شریف جو ہے یہ بھی بارگاہ رسالت میں مقبول ہے. تو میں چلے اچھی نیت سے بتا دیتا ہوں کہ کوشش کرتا ہوں کہ جب بارگاہ رسالت میں حاضری ہو تو یہ چار جو کلام ہیں ان کے دو دو اشعار بارگاہ رسالت میں اس نیت سے بندہ پیش کرے کہ حضور ان کو تو آپ نے دیدار بھی عطا کرایا, ان کو تو آپ نے نوازشات بھی کی, میں انہی کا کلام لے کر آیا ہوں, حضور مجھ گناہ گار پر بھی کرم فرما دے. چاہوں گا باری باری اسلامی بھائی اپنے اپنے کچھ ایکسپیرینس شیئر کریں گے, اور ناتخواہ اسلامی بھائی بھی شیئر کر سکتے ہیں, آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی ایسی کہانیاں ہوئی ہوں, آپ تو بہت ساری محفلوں میں جاتے ہیں, کہیں بلایا ہو محفل کے لیے گئے تو ہے ہی نہیں, یا کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی یادگار یا کچھ بات سیکھنے کو ملی کہ ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے یہ تو کچھ اور نکلا. بہرحال راشد بھائی کی طرف سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ.
پچھلے دنوں میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس میں صاحب ہدایہ جو ہدایہ شریف کے مصنف ہیں ان کے حالات زندگی لکھے ہوئے تھے, تو اس میں بڑا خوبصورت واقعہ تھا جس میں ہمارے پاس درس بھی موجود ہے اور ان کی سیرت اور ان کا اخلاص بھی اس میں ظاہر ہوتا ہے. صاحب ہدایہ بڑی عظیم الشان ہستی ہیں, امام ابو الحسن علی بن ابو بکر صدیقی فرغانی مرغینانی رشتینانی رشدانی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان ناموں القابات کے پیچھے بھی کہانیاں ہیں ساری.
اچھا,
تو یہ بزرگ ہیں اور انہوں نے ایک کتاب لکھی فقہ کے موضوع پر بدایت المبتدی, بڑی شاندار تھی, لیکن ان کے ذہن میں آیا کہ اس کی کچھ ایکسپلینیشن ہونی چاہیے, اس کی کچھ تشریح ہونی چاہیے. شرح انہوں نے لکھی کفایت المنتہی کے نام سے اور اس کی تقریباً 80 جلدیں بن گئی.
ہدایہ کی
بدایت المبتدی کتاب تھی, متن تھا.
اچھا,
اس کی شرح انہوں نے لکھی خود ہی کہ اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. تو کفایت المنتہی کے نام سے ایک شرح لکھ دی, لیکن اس کے تقریباً 80 ولیوم بن گئے.
نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے, متن کوئی اور لکھتا ہے اور شرح نارملی کوئی اور لکھتا ہے, لیکن انہوں نے خود ہی شرح لکھی.
جی,
اچھا,
تو 80 جلدیں لکھ دی, اور پھر اب خیال آیا کہ 80 جلدیں کون پڑھے گا. تو اب کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اس 80 جلدوں کی تلخیص کی, اس کی سمری کی, اور ایک کتاب لکھی جس کو ہدایہ کہا جاتا ہے, جو آج درس نظامی کے سلیبس میں صدیوں سے اہم کتاب ہے. علم فقہ اور فقہ حنفی کو پڑھنے کے لیے یہ زبردست ایک مصدر سمجھی جاتی ہے. اب یہ کتاب آپ نے لکھی جب آپ کی عمر تقریباً 62 سال تھی, بزرگی کا آپ کا زمانہ تھا عمر کا, 62 سال کی عمر میں لکھی اور لکھنا شروع کی, اور تقریباً 13 سال میں لکھی, بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے. لیکن اس دوران ان کا یہ انداز تھا کہ ان کا خادم جب ان کے پاس کھانا لے کر آتا دن کے وقت, تو وہ کھانا موجود رہتا, خادم چلا جاتا. اب خادم یہی سمجھتا کہ بزرگ نے, صاحب ہدایہ نے, امام برہان الدین رحمۃ اللہ تعالی نے کھانا تناول فرما لیا, لیکن یہ اس کی غیر موجودگی میں وہ کھانا اپنے طلبہ کو یا فقراء مساکین میں تصدق کر دیتے. اب وہ جو طلبہ ہوتے یا مساکین وغیرہ ہوتے وہ بھی یہ سمجھتے کہ بزرگ نے کھانا کھا لیا, تو اب گویا کہ یہ بچا ہوا کھانا ہوگا تو یہ دیا گیا. تو اب خادم یہ سمجھتا رہا 13 سال کہ یہ بزرگ جو ہے دن کو کھانا تناول فرماتے تھے, اور طلبہ وغیرہ یہ سمجھتے تھے کہ استاد صاحب شفقت فرماتے ہیں اور ہمیں کھانا پیش کرتے ہیں. لیکن یہ آپ کا اخلاص تھا, آپ کی سیرت میں لکھا گیا کہ 13 سال تک آپ نے کسی پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا, نہ گھر والوں پر نہ اپنے طلبہ پر, کہ میں روزے سے ہوں. اور آپ کا یہ اخلاص تھا کہ 13 سال آپ ہدایہ لکھتے رہے اور 62 سال کی عمر سے لکھنا شروع کیا. 62 سال کا انسان کتنا ایک نحیف اور ضعیف ہوتا ہے, تو اس عالم میں بھی آپ نے 13 سال مسلسل روزے رکھے, جو ایام منہیہ ہیں, یعنی 10, 11, 12, 13 ذوالحجہ اور یکم شوال کا, یہ جو 5 سال منع ہے, روزے رکھنا منع ہے, ان کے علاوہ آپ پورا سال روزہ رکھتے تھے. تو اب بظاہر گھر والے اور آپ کے اسٹوڈینٹس وغیرہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ویسے تصدق کے طور پر ہے, یہ کھانا کھا رہے ہیں, لیکن پیچھے کتنا بڑا معاملہ ہے. اور اس اخلاص کا یہ نتیجہ ہے کہ پھر صدیوں سے یہ کتاب درس نظامی میں رائج ہے, اس کے خلاصے لکھے گئے, اس کی تشریحات لکھی گئی. اور ایک کتاب میں نے پڑھا کہ جو صاحب ہدایہ نے بدایت المبتدی متن لکھا ہے, آپ کے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ کئی علماء نے اشعار کی صورت میں, عربی اشعار کی صورت میں ان مسائل کا خلاصہ ذکر کیا ہے.
اللہ اللہ, یعنی کمال ہے واقعی. ہدایہ تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسی بیسک کتاب ہے جو درس نظامی کے لیے بہت ضروری, اور یہ اتنی بڑی بات ہے. چلے باہر والوں کو شاید نہ بتائے کوئی, لیکن گھر والوں کو تک کو نہ پتا چلے, تو یہ واقعی اخلاص ہے اور اللہ والوں کو یہ انداز رہتا تھا. اچھا, ہماری کہانی بعض اوقات کچھ اور ہوتی ہے. کچھ لوگ تو روزہ رکھ کر گھر والوں کا جو حال کر رہے ہوتے ہیں, یا باہر والوں کو جو حال کر رہے ہوتے ہیں.
یہ کہتے ہیں بھائی, اگر روزہ رکھا ہے تو رکھا ہے, آپ ہمارے
ہم سے تو افطار نہ کریں, وہ تو افطار
ہمیں معاف رکھیں,
ہمیں معاف رکھیں. یعنی بعض اوقات گھر والوں پہ اتنا,
بعض تو اثر کے وقت نا خود ہی منع کر دیتے ہیں, مجھ سے بات نہیں کرنا کوئی, ابھی اثر کے وقت نا مجھ سے بات نہیں کرنی اثر کے بعد, ایسا ماحول ہو جاتا ہے.
ویسے لوگوں کو نفلی روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں, یہ بھی غور کرنا ہے.
حالانکہ صبر کی اگر روزے کی لاجک دیکھی جائے تو اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے جذبات پر قابو پائے اور صبر کرے, لیکن ہم روزہ رکھ کر ہی بے صبری کا بعض اوقات مظاہرہ کرتے ہیں.
بالکل صحیح. اچھا, یہ جو ان دنوں میں جو روزہ منع ہے, جیسے ہم لوگ ابھی جو دن گزار رہے ہیں, اس کے پیچھے بھی بڑی زبردست لاجک یہ بتائی گئی نا کہ اللہ پاک کی طرف سے دعوت
آوت ہے.
سبحان اللہ, یعنی یہ ہاں یہ دن اللہ کی طرف سے دعوت ہے, آپ کھائیں, آپ یعنی اس دن روزہ نہیں رکھیں گے تو کیا بات ہے. آپ اس دن روزہ نہ رکھنا رب کی رضا ہے, اور بعد میں روزہ رکھنا رب کی رضا ہے, کیا بات ہے. یہ بھی بندگی کا ایک انداز ہے. بہرحال چلتے ہیں عمران بھائی کی طرف, ماشاء اللہ. آپ
میں ایک بات یہ عرض کروں گا, جیسے کہانی
تمام باتوں پہ باتیں کرنے کی اجازت,
کہانی جیسے ہوتی ہے نا, کہانی سن کر شاید لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ بھائی جیسے ایک بادشاہ تھا, ایسی کہانی,
پریوں والی کہانی,
ایسی کہانی, پریوں والی کہانی. تو جو اسلامی ہیں واقعات وغیرہ ہیں ان کو بھی کہانی کہہ سکتے ہیں ذرا اس بارے میں بھی
کہا جا سکتا ہے. قرآن کے واقعات, واقعات کا لفظ کہانی میں بھی آتا ہے. قصص جو ہے وہ قرآن کا ذکر ہے, احسن القصص, تو قصص قصہ کہانی
کہانی.
اب سب ہمارے یہاں معروف یہ ہو گیا. اچھا ہم چونکہ صرف قرآن ہی باتیں نہیں کریں گے, ہم زندگی کے ایکسپیرینس بھی شیئر کر رہے ہیں, تو اس لیے ہم نے اس کو ذرا سارا نارمل سا لفظ رکھا ہے.
اصل میں عموماً کہانی کا لفظ جب کہا جاتا ہے نا تو ذہن میں آتا ہے کہ یہ ایک من گھڑت کوئی قصہ ہو. تو کہانی کا لفظ عام ہے, کہانی سچی بھی ہو سکتی ہے, جھوٹی بھی ہو سکتی ہے, فرضی بھی ہو سکتی ہے.
جی
کبھی اصلاح کے لیے اور ایک میسج دینے کے لیے ہمارے بزرگان دین نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا ہے کہ وہ فرضی کہانیاں بھی انہوں نے ذکر کی ہیں.
جی
جی عمران بھائی,
عمران بھائی تو امام بھی ہیں, تو مدنی چینل میں بھی ہیں, تو ان کے پاس تو کہانیوں کا انبار ہوگا.
میں وہی سوچ رہا ہوں عبدالحبیب بھائی کہ کس کو بیان کروں,
کون سی کہانی بیان
کروں. ساری
ہم چلتے پھر اور کیا عمران بھائی,
اللہ خوش رکھے آپ کو. ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا میرے پاس اور اس کا اچھا خاصا ایک بزنس تھا. اچھا کھاتا پیتا انسان, اللہ نے بڑا نوازا اس کو. اس کا بزنس تھا یہ اسپورٹس بائکس وغیرہ یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, اس کا بزنس تھا.
بڑی مہنگی ہوتی ہو تو
وہ پورے پورے کنٹینر منگواتا تھا,
ٹھیک ہے,
اور پھر جو ہے پاکستان میں اس کو سیل کرتا تھا. تو بہرحال بڑا اچھا چل رہا تھا. تو پھر کچھ مسائل آنا شروع ہوئے. اب ہوا یوں کہ اس کے کچھ پارٹنرز بھی تھے اس کے ساتھ کاروبار کے اندر. آپ کو تو کاروبار کا ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے, کچھ آپ بھی فرمائیں گے. تو کہنے لگا کہ کچھ معاملات ہماری انبن ہوئی اور آپس میں ہمارے معاملات خراب ہوئے, کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے جو ہے نا وہ دلوں میں بیٹھنا شروع ہوئی. تو ایسا ہوا کہ اب کاروبار سے برکت اٹھ گئی. یعنی پہلے یہ تھا کہ بڑا فائدہ اور بڑا پروفٹ ہو جاتا تھا, اور پھر ایسا ہوا کہ اب ہمارے اگرچہ ہم کام کر رہے تھے, ایک تو اب چونکہ وہ دل آپس میں مل نہیں رہے تھے, ساتھ چلنا بڑا مشکل تھا. دوسرا یہ کہ پھر اب ہم جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں کچھ بھی کریں اس میں ہمیں لاس ہو رہا تھا, نقصان ہو رہا تھا. تو پھر ایسا ہوا کہ وہ بندہ جو ہے کہنے لگا کہ ہمارا کاروبار بھی بالکل ختم ہو گیا اور اب ہم پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں. تو یعنی وہ بندہ کہ جو اچھا خاصا کما رہا تھا اور اچھی لائف گزار رہا تھا, تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اس پریشانی کے اندر آنسو بہا رہا ہے اور رو رہا ہے کہ میں اب کروں تو کروں کیا, کسی اور چیز کا تجربہ نہیں ہے. کسی اور چیز میں ہاتھ ڈالیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ تجربہ نہیں ہے اور مارکیٹ کا پتہ نہیں ہے کیسے کرنا کیا کرنا ہے, تو اس میں نقصان ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے. اور جس کا تجربہ تھا اس کے بارے میں آپ کو سارا بتا دیا ہے, اب کریں تو کیا کریں. تو اب اس کے بارے میں جب بات کی نا تو پتہ یہ چلا کہ بھائی میں نے کہا جب آپ لوگوں کا اچھا بزنس چل رہا تھا, دوستی بھی تھی اور سب بہتر چل رہا تھا, تو یہ آپس میں ناراضگی اور چپکلش ہوئی کس بات پر. کہنے لگے ایک مرتبہ ہم آفس میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے پانی پلا دیں. اب چونکہ وہاں پر دیگر ان کے امپلائیز بھی تھے تو ان کے سامنے میں نے تو لیٹر موڈ میں کہا کہ دوستی ہے, چلو پانی کا گلاس بھر کے دینے میں کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس نے فیل کیا اور مجھے سب کے سامنے اس نے ڈانٹ دیا, جھاڑ دیا کہ یار میں پانی پلانے آتا ہوں تمہیں یہاں پر. تو بہرحال یہ اب یہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی. صرف ایک پانی کے گلاس سے یہ ناراضگی, یہ چپکلش, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں. اچھا اس نے کیا فیل کیا کہ مجھے نوکروں کے سامنے بول دیا کہ میں پانی کا گلاس بھر کر دوں, حالانکہ میں تو سیٹھ ہوں, میں بھی پارٹنر ہوں آپ کا. اور اس نے یہ فیل کیا کہ یار مجھے جو ہے نا وہ سب کے سامنے بے عزت کر دیا اور مجھے پانی کا گلاس نہیں پلایا. پانی کا گلاس پلانے میں کیا حرج ہے, پانی پلانا تو ثواب ہے. تو بہرحال یہاں سے باتیں شروع ہوئیں. اب یہ ہوتا کہ ہفتے مہینے میں کم از کم ایک دفعہ کسی نہ کسی ایک بات پر انبن ہو جانا شروع ہو جاتی. پھر وہ ہفتوں میں آ گئی, پھر ایسے دن آئے کہ وہ دنوں میں جو ہے وہ باتیں خراب ہونا شروع
چلی گئی.
اب یہ باتیں چھوٹی چھوٹی بڑھتی گئیں اور یوں بڑھتی گئیں کہ اب ہمارا جو ہے نا وہ فوکس اپنے بزنس سے ہٹ کر آپس میں اس چیزوں میں بڑھ گیا کہ میں اونچا ہوں یا یہ اونچا ہے. پارٹنر ہے تو سبھی جانتے ہیں کہ بھائی یہ دونوں سیٹھ ہیں. اب یہ ہے کہ بھائی اس کی زیادہ چلتی ہے یا اس کی زیادہ چلتی ہے. اچھا اس طرح کے معاملات کے اندر جو آفس ماحول خراب ہو جاتا ہے آفس کا, پھر چار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ چار ان کے ساتھ ہو جائیں گے, چار ان کے ساتھ ہو جائیں گے,
کان بھرنے والے بھی
ہو جاتے ہیں. تو بہرحال کہتے ہیں کہ یہاں سے وہ معاملہ شروع ہوا. پھر ایسا ہوا کہ ہمیں پروفٹ ہوتا یا نہ ہوتا ذہن یہ بن گیا تھا کہ بھائی اب جو ہے نا الگ ہونا ہے. اب الگ ہوئے تو جو ہے نا اس کے اندر وہ بات ہی نہ رہی کام کے اندر, کیونکہ ایک دوسرے کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ رزق عطا فرماتا ہے. جیسے کہ حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہل تم سرونا و ترزکونا الا بدعافائکم. حضور نے فرمایا کہ تم اپنے ضعیفوں اور کمزوروں کے ذریعے سے مدد کیے جاتے ہو اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے شروع کیا ہو تو ایک مضبوط ہو دوسرا کمزور ہو, تو یوں شروع ہوئے ہو تو ایک دوسرے سے مل کر بندہ کام شروع کرتا ہے, نصیب نصیب سے ملتے ہیں تو پھر معاملات آگے بڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب وہ معاملات خراب ہوئے تو پھر اب جو ہے حالت ایسی ہے کہ جو ہمارے پاس موجود ہے گھر کا چلن بھی اسی سے ہے اور ضروریات بھی اسی سے پوری ہو رہی ہیں. اب یہ ہے کہ نیا ہمیں مال پیسہ نہیں آ رہا, تو اس پر پھر یہ ہوا, بہرحال اس سے بات چیت ہوئی کافی اچھا. ان دنوں میں سرفرید ہمیں ہمارے جو اسلامی بھائی وہ ٹریننگز وغیرہ بھی بڑی اچھی دے رہے تھے, تو ذہن اسی طرف موٹیویشن کی طرف پہلے گیا ہوا تھا, تو ان سے بات چیت ہوئی تو بہرحال گئے تو وہ مسکرا رہے تھے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں یہ سمجھا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا وہ دل میں نہیں بٹھانی چاہیے.
دیکھیں بہت اچھی بات آپ نے کی, نا اتفاقی جو ہے نا وہ بے برکتی لاتی ہے.
بالکل,
چاہے وہ کمپنی ہو چاہے وہ فیملی ہو, یہاں تک کہ وہ دعوت اسلامی کا ماحول بھی کیوں نہ ہو. چونکہ میرے پاس اوورسیز کی ذمہ داری ہے, میں ملک کا نام نہیں لیتا. ہم ایک بار ایک میں ملک گیا تو وہاں پر اس کے تین ریجن تھے. ایک ریجن سب سے کمزور تھا چونکہ کام وہاں ابتدا ہوئی تھی, اتنا مضبوط نہیں تھا, اور اگلے چھ ماہ بعد ہم نے دیکھا تو وہ بڑی تیزی سے گرو کر رہا تھا.
ماشاءاللہ.
تو میں نے اس پورے مشورے میں کہا کہ یار میں بغیر بتائے آپ کو وجہ بتا دوں ان کی کیوں ترقی کر رہے ہیں, تو مطلب بتائیے. میں نے کہا ان سب میں اتفاق ہوگا, وہ سب میرا منہ دیکھ رہے ہیں. میں نے کوئی کارکردگی نہیں لی, میں نے کہا جتنے ہوں گے نا یہ ذمہ داران یہ سب ایک جان ہو کر کام کر رہے ہیں. کہہ رہے یار آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ اپنے نگران کے ساتھ اپنے ذمہ دار کے ساتھ اتنے متفق ہیں اور اتنا پیار ہے ان لوگوں میں. میں نے ان کو یہی کہا, میں نے کہا جس دن تمہارے اندر نا اتفاقی ہوئی نا آپ اس کی بے برکتی دیکھیں گے. تو فیملی ہو کاروبار ہو یا دوست ہو کوئی بھی, اگر نا اتفاقی ہے نا وہاں بے برکتی آتی ہے. اب یہ نا اتفاقی والی بات میں سوچ رہا تھا, اگر اس دوست کو اس نے پانی کا کہا اور اس نے برا اس نارا فیل کیا, اس کا فوری طور پہ ریپلائی یہ ہوتا کہ یہ پانی کا ایک گلاس بھرتا, ارے بھائی میں آپ کو پلا دیتا ہوں, ناراض کیوں ہو رہے ہو, یہ بات ادھر ہی ختم ہو جاتی. لیکن وہ بات دل میں رکھنا اچھا. پھر بازو کا پتہ کیا ہوتا ہے, شیطان ہے نا, وہ کہتا ہے آج اس نے مجھے ذلیل کیا نا میں کل کسی موقع پر اس کو ذلیل کروں گا. یہ جو بدلہ موقع کی تلاش, یہ ریونج دل میں کینا پال کے رکھنا ختم کر دیں یار. اصل میں ایک بات پتہ کیا عمران بھائی, ہم نارملی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہم سارے انسان ہیں اور انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا جو میں چاہتا نہیں اور آپ کو برا لگ گیا, تو اگر آپ یا تو یہ سوچ لیں کہ اب میں بھی بدلہ لوں گا, یا کہ یار یہ بھی تو انسان ہی ہے نا, کوئی بات نہیں اس کی, اتنی ساری اچھی باتیں بھی تو کی ہیں, کتنی بار مسکرا کے بھی ملا ہے, کتنی بار پیار بھی کیا ہے, آج ایک جملہ کہہ دیا تو کیا ہو گیا. نہیں, ہم وہ سارا پیار بھول جاتے ہیں, وہ ساری مہربانیاں بھول جاتے ہیں, وہ ایک جملہ یاد رکھتے ہیں. اور بد قسمت ہے وہ بچے جو اپنے ماں باپ کی یہ باتیں یاد رکھتے ہیں. یعنی یہاں یہ حال ہو گیا ہے, میں ابھی آپ کو پچھلے ہفتے کی بات سناؤں, میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. میں آپ کو مطلب پوری بات تو شاید نہ بتا سکوں, مگر ایک اشارتاً بتاتا ہوں کہ مجھے ایک جاننے والے کا رات تقریباً ڈیڑھ بج رہا نہیں بارہ بج رہے تھے رات کو, مجھے فون آیا اور روتے روتے فون آیا کہ میرا بچہ مجھے مار رہا ہے, مجھے بچا لو ورنہ مجھے وہ جان سے مار دے گا. اب وہ رات ہم نے کیسے گزاری, کس طرح اس بچے کو اس گھر سے نکالا, پھر میں اس بچے کو اپنے پاس لے کر آیا. آپ یقین کرو بچہ پتا ہے مجھے کیا کہتا ہے, کہتا ہے میرے ماں باپ کی تربیت کریں ہم, ان کو سکھائیں ماں باپ کیسے ہوتے ہیں,
اللہ
ان کو سکھائیں والدین بننا کیسے چاہیے. پتہ نہیں کدھر بچے کدھر جا رہے ہیں آج کا نوجوان بچہ. اور میں یقین کریں میں اس بچے پر پہلے تو بہت ناراض ہوا, کیونکہ بچہ تھوڑی میری ریسپیکٹ کرتا تھا مجھے, اسی لیے اس کے والد نے فون کیا کہ آپ, میں اس کو بلایا, میرے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو, تمہیں پتا ہے تم نے والد پہ ہاتھ اٹھایا. کہتے میرے والد نے مجھے دو چاٹے کیوں مارے. میں نے کہا ماں باپ ہے, ہم نے بھی مارے کھائی ہیں یار, ہم نے بھی بچپن میں ڈانٹے سنی ہیں, لیکن کیا ماں باپ کے سامنے بولیں گے. پھر اس کو حدیثیں سنائی, بعد میں وہ رونے لگا, اور رات کو پھر الحمدللہ رات کو ڈھائی تین بجے اس نے جا کے ماں باپ سے معافی مانگی اور گھر گیا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں تو حیران ہو گیا کہ یار یہ آج کے بچوں کی صحبتیں کدھر ہیں اور یہ بچے جا کدھر رہے ہیں. تو وہی بات ہے کہ ایک تو ہمیں بچوں کو کس صحبت میں رکھنا, یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری, اور پھر کبھی بھی ماں باپ کا کہا ہوا جملہ, یار ہمارے والد صاحب اور والدہ نے زندگی بھر اتنی محبت دی, اگر کبھی غصے میں بڑھاپے میں کچھ کہہ دیا تو کیا وہ یاد رکھیں گے, یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بڑا ہی عبرت والا واقعہ بھی ہے. اور پھر اچھا میں یہاں ایک اور بات اس کو میں تھوڑا ایڈ کرتا ہوں, دو جملے آپ نے بہت, ایک جملہ ایک تو آپ نے حدیث سنائی, میرا ذہن تھا مجھے آج اس کو بیان کرنا ہے. یہ جو بعض اوقات ہم نوازے جا رہے ہوتے ہیں نا اسد بھائی, ہمیں ہماری معاملات اچھے چل رہے ہوتے ہیں, ہمارا رزق میں برکت ہو رہی ہوتی ہے, ہماری فیملی خوشحال ہوتی ہے, یہ پتہ نہیں پیچھے کیا کہانی ہوتی ہے.
جی
کون دعا دے رہا ہوتا ہے, کس کو جناب ہم کہیں نہ کہیں مدد کر رہے ہوتے ہیں, کس کی جناب پیچھے سے دعائیں لگ رہی ہوتی ہیں, ہمارے کسی ملازم میں کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے, یہ بھی یاد رہے ناظرین. ہاں روایتوں میں آتا ہے اللہ پاک نے اپنے ولیوں کو
بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. ہمیں نہیں پتا, ہمارے ملازمین, ہمارے رشتہ داروں, ہمارے کسی پڑوسی میں کسی کو مسکرا کر روز دیکھ رہے ہیں اور پیار سے دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ دیکھ رہا ہے اس کو اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ وہ دعا کر رہا ہے ہمارے لیے, اور وہ دعا ہمارے ساری مصیبتوں کو ٹال رہی ہے. تو غریبوں کی مدد, کمزور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ, کبھی کسی کا دل نہ توڑیں. اسی طرح اس کا وائس ورسا ہے, ایک طرف تو آپ شفقت کر رہے تو نوازے جا رہے ہیں اور چلتی گاڑی برباد بھی ہوتے دیکھیے.
بالکل,
کیا پتا اسی ملازم کو, اسی رشتہ دار کو, اسی کمزور بندے کو ڈانٹ دیا, جھڑک دیا, اس کا دل توڑ دیا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے اللہ اس سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے. ہمیں کیا پتا اللہ کے ولی کون ہے. تو ہمیں سب کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا ہے. تو کمزوروں کی وجہ سے دیا جا رہا ہوتا ہے, تو کبھی کسی رشتہ دار کوشش یہ کرے, آپ نے کوئی نیکی شروع کی ہے نا, بند نہ کریں. کچھ اچھا, کچھ ملازمین ایسے بھی ہوتے ہیں, اس کے لیے بھی تھوڑا دل بڑا چاہیے, جس کی پرفارمنس 100% نہیں ہوتی ہے لیکن وہ کمزور ہوتا ہے, اس کے گھر کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہوتی, ہمیں پتا ہے میں اس کو نکالوں گا نا شاید اس کو اب کہیں جاب نہیں ملے گی, تو یار اس کا 60-70% بھی چلا لو. ایک آدھا, بلکہ اپنے ایک سلسلے میں بھی کہا تھا جب ہمدردی سلسلہ کہا تھا, ایک آدھا معذور بھی اپنے پاس جاب پہ رکھیں. معذور اسلامی بھائی اس کو کون جاب دے گا, جس کے پیر ٹھیک نہیں ہے, ہاتھ ٹھیک نہیں ہے, جو بول ٹھیک نہیں سکتا, آپ کا چھوٹا موٹا وہ کام کرے گا, وہ 50% کام کرے گا, 25% کام کرے گا, تنخواہ 100% لے رہا ہے, کوئی بات نہیں, جو 50 آپ اس کو ایکسٹرا دے رہے ہو نا, وہ آپ کی کتنے غم دور کر دے.
یہ تو بہت زبردست آپ نے بنیادی بات کہی. اور اس وقت دنیا میں
کوٹا ہوتا ہے اس کا,
جو بھی اسٹیبلش معاشرے ہیں ان کے اندر باقاعدہ کوٹا ہوتا ہے, بلکہ کمپنیوں کی جو رینکنگز شمار کی جاتی ہے دنیا میں, تو اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کے ڈسیبل پرسنز جو ہوتے ہیں ان کو یہ کتنا فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور شاید اسی وجہ سے اللہ پاک ان معاشروں کو جو ہے وہ آسانیاں بھی دنیاوی اعتبار سے عطا فرما رہا ہو. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا تھا ملتان اجتماع کا, ملتان کا تھا یا کرنگی کا, بہت پرانا تھا, کہ ایک معذور کو کس طرح سے وہ اجتماع میں اپنے ساتھ لے کر گئے, شاید نابینا تھا یا کوئی نہ کوئی اس کے اندر معذوری تھی, تو اس نے کہہ دیا ہوگا امیر علیہ سنت کو کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. امیر سنت نے ہاں کہہ دیا, اور اس کے بعد پھر اس کو جس طرح سے لے کر گئے, وہ واقعہ میرے لیے بہت امیزنگ تھا. وہ ایک ہی دفعہ سنا, اور یعنی وہ بات چل رہی تھی ہمارا جو خصوصیوں کا جو شعبہ ہے کہ یہ کب سے سٹارٹ ہوا, تو امیر نے فرمایا کہ ایک واقعہ جو مجھے یاد ہے, اگر آپ اس کو سٹارٹ اپ سمجھتے ہیں تو وہاں سے لیا جا سکتا ہے,
وہ دعا سے.
پھر اس کے اندر جو ہے امیر نے واقعہ بیان کیا. تو یہ جو کمزوروں والی بات ہے یہ بہت ہی زبردست بات ہے. ایک تاریخ کے اندر ایک ایسا شخص گزرا ہے, تو اس کو اتھارٹی تھی, میں نام نہیں لیتا اس ملک کا, تو اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ جتنے بھی کمزور ہیں, نہ توہاں ہیں, اور ایسی بیماری کو پہنچ گئے ہیں کہ جن کا بظاہر درست ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, تو ان کو مار دیا جائے. یعنی کہ ایسے گردے فیل ہو گئے, دونوں فیل ہو گئے. اب وہ ایسا مرض ہوتا ہے کہ عمومی اعتبار سے اس کا بچنا مشکل ہوتا ہے, چاہے کینسر کی ایسی سٹیج ہے. تو اس نے یہ کہا کہ یار یہ تو معاشرے پر بوجھ ہیں, اتنے سارے لوگ اگر ایک کسی ملک کے اندر ہیں اور ان پر ہم کروڑوں اربوں روپے جو علاج پہ خرچ کر رہے ہیں, تو ان سب کو مار دو. تو اس نے کیا, اس کے بعد اس کی قوم برباد ہوئی. اسی طرح یہ بھی ہوا کسی زمانے میں کہ ساری جو ہے وہ چڑیا مار دو, کہ بھائی یہ تو ہماری فصلیں کھاتی ہیں. نہیں, بظاہر تو چڑیا اور یہ پرندے جو ہے وہ فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, لیکن پیچھے کیا ہے کہ جب ان کو مارا گیا تو ان کی فصل کی جو ہے وہ کوانٹیٹی اور کم ہو گئی. تو جب ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ یہ فصل کو کم اور اس میں جو نقصان پہنچانے والے کیڑے تھے, یہ ان کو بھی تو کھاتے تھے یہ پرندے, اللہ کا نظام ہے. تو جب ان کو مارا گیا تو وہ سسٹم جو ہے وہ زیادہ الٹ ہو گیا, اور پھر اس کو پالنا بھی شروع کر دیا. تو کسی بھی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھے, کسی گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھے.
جیسے عبداللہ بھائی, اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر جیسے آپ نے بتایا, پھر یہ بھی بات چل رہی ہے, تو مشورہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا کرنا چاہیے. اب جس طرح بچہ تو جو تھا, اب اس نے بھی کسی نے اپنے والدین کی باتیں بتاتا ہوگا, تو وہاں سے بھی ذہن بنتا ہے, ظاہر مشورہ ضرور ہوتا ہے. ایک مدنی مذاکرے میں ایک بچے نے کال کی امیر سنت کو, وہ بڑا بھائی تھا, اس کا چھوٹا بھائی تھا, تھوڑے سے بچے, وہ بھی چھوٹا ہی تھا. تو امیر سنت سے اس نے شکایت کی, بولا میرا بڑا بھائی جو ہے مجھ پہ روب جماتا ہے, اب بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. اب وہ آیا تو حساب کی بارگاہ میں, بولا میرا بڑا بھائی جو ہے مجھ پہ روب جماتا ہے, بتائیں میں کیا کروں. تو امیر سنت نے فرمایا آپ روب میں آ جائے کریں. اب یہ جو جملہ جو تھا کہ روب ہے, اب وہ آیا اس طرح بعض دفعہ
بدلہ نہ لیں. اچھا, اس میں نا والدین کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. ایک ایک کہانی کے پیچھے کہانی ہم نے کتابوں میں پڑھی, کہ ایک 11 سال کے بچے نے اپنی 4-5 سال کی بہن کو باہر لے گیا ہاتھ پکڑ کے, اور قریبی نہر میں دھکا دے دیا, اور بچی کا انتقال ہو گیا. بعد میں جب اس بچے کو پوچھا گیا کہ تمہاری بہن تھی اور تم نے یہ کیوں کیا, تو کہا جب میں گھر میں تھا تو میں ہی لاڈلا, میں ہی پیارا, مجھے ہی ساری چیزیں ملتی تھی, جب سے یہ آئی ہے مجھے توجہ ہی کوئی نہیں دے رہا. اس بچے نے باقاعدہ حسد کی بنا پر, دیکھیں بچوں میں بھی حسد ہوتا ہے مگر اس کی ریزن کس کون بنا, وہ ماں باپ بنے. کہ ایک نیا بچہ ہمیشہ ہوتا ہے. اچھا بعض اوقات ہم بچے بانٹ لیتے ہیں, یہ بیٹا میرا, یہ بچی میری دلالی
کا لاڈلا.
اچھا اب وہ سب لاڈلا وہ بیچ میں ایک بچ گیا. وہ کہتے سارے لاڈلے سارے پیارے, جب ابو آتے اسی کو چومتے اسی کو گفٹ. یہ نہیں کرنا چاہیے, بچے بڑے حساس ہوتے ہیں. آپ کو اگر واقعی ایک پیارا ہے, دیکھیں اس سے انکار نہیں ہے, کوئی ایک بچہ پیارا لگتا ہے, لیکن آپ ڈسٹریبیوشن برابر کریں. بلکہ روایتوں میں آیا کہ پہلے بچیوں سے شروع کریں اور برابر برابر تقسیم کریں, بچیوں سے شروع کریں اور سب کو پیار کریں. بلکہ میں تو یہاں مشورہ دوں گا کہ کچھ لوگوں سے فطری پیار ہو جاتا ہے نا بچوں سے, جس سے فطری پیار نہیں ہے نا اس کو ذرا تھوڑا سا زیادہ خیال کریں. فطری پیار والے کو چومیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا آپ کو, لیکن اس کو اچھا بھی نہیں لگ رہا, پھر بھی اس کے ساتھ پیار کریں. ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی زندگی میں یا آپ کے انتقال کرنے کے بعد آپ کے بچوں میں ہی لڑائیاں شروع ہو جائیں, بھائی بھائی میں حسد ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور میں یہاں پر آپ ایک چھوٹی سی پریکٹس بھی سمجھاتا ہوں. بعض اوقات ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ یار ان دو بھائیوں میں بن نہیں رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ میرا ایک چھوٹا سا تجربہ ہے. اچھا کبھی کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا, لیکن زیادہ یہ ہوتا ہے جن بھائیوں میں یا بہنوں میں فرق کم ہوتا ہے نا عمر کا, وہاں لڑائی زیادہ ہوتی ہے. جن میں تھوڑا فرق زیادہ ہو جائے نا, اب مثال میرا بھائی ہے, میرا بھائی مجھ سے 13 سال چھوٹا ہے, کیونکہ میں سب سے بڑا ہوں سب سے چھوٹا ہے, بیچ میں بہنیں ہیں. تو ہمارا بڑا اللہ کی رحمت سے ایسا ہے مجھے والد کی طرح ٹیک کیئر کرتا ہے, مجھے اتنی میری عزت وہ کرتا ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے, اچھا سب جگہ نہیں ہوتا, جب 2-3 سال کا فرق ہو نا, کیونکہ چیزیں بھی ایک جیسی چاہیے ہوتی ہیں, کپڑے اس کے پہن لیے, اچھا دونوں میں تھوڑا بہت قریب قریب تو لڑائی جھگڑا ہو, یہ اس کو دے رہے ہو مجھے نہیں دے رہے. اب ایسے موقع پہ والد نے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا اگر آپ فیل کر رہے ہیں نا کہ دو بھائیوں میں لڑائی ہے, یا فیل ہو رہا ہے کہ یار بڑے بھائی سے, اچھا ایک اور اس میں میں نے دیکھا ہے زندگی میں, بڑے بھائی کو چانس زیادہ مل جاتا ہے, پہلے بیٹے کو یا پہلی بیٹی کو تھوڑی سی کیئر زیادہ اس لیے مل جاتی ہے کہ وہ پہلے آیا تھا, تو اس کو زیادہ توجہ بھی ملی, زیادہ تربیت بھی شاید ملی, زیادہ چانس بھی ملے دنیا میں ترقی کرنے کے. چھوٹا تھوڑا سا بعد میں آیا تو اس کو تھوڑا سا, اچھا پھر اس کو پہلے سے کمپیئر کرتے ہیں, تو تو ایسا نہیں ہے, تو تو ویسا نہیں. بولے یار میں جیسا ہوں خود ہوں نا, مطلب آپ ہر بار مجھے اس سے کیوں کمپیئر کر رہے ہو, اللہ نے مجھے بنایا ہے. اچھا ہر بندہ الگ بھی ہوتا ہے. بعض اوقات ماں باپ یہ بھی ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے کہ ہر بار چھوٹے کو بڑے کا تانا دے رہے ہوتے ہیں, وہ دیکھو یہ کر رہا ہے تم نہیں کر رہے, تو کہتے یار وہ کیوں کر رہا ہے, خامہ خواہ میرے لیے مشکل کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایسے میں ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے, جو میں سمجھاؤں کہ اگر آپ نے بچوں میں بانٹنا ہے کچھ, ٹھیک ہے نا, آپ نے بیٹے کو بھی دینا ہے سب کو دینا ہے, تو آپ بڑے بیٹے کو دیں یا بڑی بیٹی کو دیں کہ بیٹا یہ آپ اپنی طرف سے تحفہ دے دیں. آپ پوائنٹ سمجھ رہے, دینا تو مجھے تھا, نہ بتاؤ وہی والی بات, بزرگ والی بات, روزہ رکھ کے نہیں بتایا نا, نہ بتائیں میری طرف سے. اب جب بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو تحفہ دے گا, بڑی بہن چھوٹی بہن کو تحفہ دے گی, تو وہ جو محبت ہے, کیونکہ
لیکن پھر چھپا کے بھی رکھے ہیں.
ہاں بعد میں بتائے نا, بتائے گا بھائی وہ بڑا بھائی تو کیوں بتائے گا, اس کی تو واہ واہ ہو رہی ہے, وہ کیوں بتائے گا ابا نے دیا ہے, وہ تو خوشی خوشی دے گا. بلکہ بعد میں احسان نہ جتائے, دیکھ تیرے, اچھا جھگڑا اور نہ کر دے کہ تمہیں میں نے دیا ہے بھائی, میرا ادب کرو.
لیکن پھر مطالبہ بھی کرتے ہیں, دیا تھا نا.
ہاں تھوڑا سا اگر ماحول گھر کا اس طرح بھی ہم اچھا کر سکے نا تو وہ کرنا چاہیے. تو بہرحال ناظرین ہم آپ کی کالز کی طرف بھی چلیں گے, بہت دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں اور اچھا کہانی کے پیچھے کہانی نکل بھی رہی ہے. میرے پاس بہت ساری کہانیاں لکھی ہوئی ہیں, میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں, مگر عمران بھائی کے ایک واقعے سے نا اور سب کو کچھ نہ کچھ یاد آ گیا. مجھے ایک بھول نہ جاؤ میں نے لکھ لیا ہے, میں آپ کو فریج والا ایک واقعہ سناؤں گا, لیکن پہلے چلتے ہیں کالز کی طرف.
کہانی کے پیچھے سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. عبدالعطیف بھائی آپ سے یہ سوال ہے, جب آپ چھوٹے ہوا کرتے تھے, بچپن میں جب آپ قربانی کیا کرتے تھے, تو اس ٹائم پہ خاص یادگار واقعہ ہو جو آپ کے ساتھ والدین بھی ہوں اور یاد بھی بہت زیادہ رہتا ہو, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں.
جی آپ نے میری بچپن کی کہانی پوچھ لی ہے, ایک اور کال لیتے پھر میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں.
محمد نوید اوانت تاجی راولپنڈی چکرالہ سکیم تھری سیلس کر رہا ہوں. پیارے حجی عبدالحبیب بھائی میری طرف سے, میرے پورے گھر والوں کی طرف سے, آپ کو, عابد بابو کو, عمران بھائی کو, راشد بھائی کو, اشفاق بھائی کو, اسد بھائی کو, اور جتنے کیمرہ مین ہیں اور جتنے آپ کا سٹاف ہے, مدنی چینل کے حاضرین ناظرین کو عید مبارک ہو. ماشاءاللہ مدنی چینل دیکھنے کی وجہ سے الحمدللہ روحانی سکون ملتا ہے, علم دین سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے, اور اس کی برکت سے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم استقامت کے ساتھ مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے پیر مرشد کا سایہ ہمارے سر پر تاج قائم رکھے.
آمین آمین. بہت شکریہ. بچپن میں یقیناً عید میں تو والدین بہت زیادہ یاد آتے ہیں, یہ بات تو طے ہے کہ جن کے والدین ہیں ان کو بہت مزہ آتا ہے ماں باپ کے ساتھ عید منانے کا. چھوٹے تھے تو عید ہی لیتے تھے,
کچھ بڑے ہو گئے تو ماں باپ کو کچھ تحفہ پیش کر دیتے تھے, پھر ان کی جو دعاؤں کا بنڈل ملتا تھا, پیکج ملتا تھا, وہ تو انبلیویبل. اور خاص طور پہ بکرا عید میں تو ہمیں تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہوتی تھی نا, والدہ ہوں تو پھر کب کہاں گوشت دینا ہے تو کیا دینا ہے. یعنی آپ کے والدین کے جانے کے بعد ایک بہت بڑا احساس تو آپ کو جب ہوتا ہے, اور خاص طور پہ آپ گھر کے بڑے ہوں, کہ پھر خاندان کے بہت سارے معاملات میں جب آپ کو جانا پڑتا ہے یا بلایا جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے اچھا ادھر بھی جانا ہے, وہ کہتے ہیں آپ کی امی تو آتی تھی, آپ کے ابو تو آتے تھے, وہی تو سب کرتے تھے, تو بندہ کہتا ہے وہ کیا کیا کر رہے تھے. اچھا بعض اوقات لگ رہا ہوتا ہے کہ ریٹائر لائف بڑے مزے کی ہوتی ہے, ان کے پیچھے بھی بڑی ذمہ داریاں چل رہی ہوتی ہیں, وہ خاندان کی اتنے ساری چیزوں کو نپٹا رہے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. وہ نپٹ کے تیار ہو کے میں ملتی تھی تو لگتا تھا سب ختم ہو گیا, لیکن وہ کہاں کہاں کس جگہ پر چہرہ دے رہے ہوتے تھے, اپنی پریزنس دے رہے ہوتے تھے. تو بہرحال ماں باپ کی تو کیا بات ہے. بقرعید کے یوں تو خیر بہت سارے واقعات ہیں, میں بہت شوق سے یعنی جنون کی حد تک شوق تھا منڈی جانا, اور ابو کو بھی بڑا شوق تھا, تو ہم کئی کئی دن جاتے تھے منڈی, یعنی چار چار پانچ پانچ راتیں. اچھا پھر وہاں جا کے کھانے کھانا, وہ ہمارے والد صاحب تو پھر جن کی ملاقات ہے وہ جانتے ہیں, وہ باغوں باہر تھے تو وہ تو جناب ان کے دوست بھی ہوتے تھے, تو اس کے ساتھ پھر کھانا بھی ہوتا تھا اور باقاعدہ اہتمام ہوتا تھا, تو بس ساری رات. اور پھر جانور لینا, اچھا دوسروں کو بھی جانور دلانے کا شوق. اچھا ہمارا چونکہ خاندان کافی بڑا تھا تو جانور بھی کئی آتے تھے, تو یہ تو ابو کا تھا. لیکن ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک بار ہمارے ابو بہت عرصے تک جو نا آسٹریلین بیل لاتے تھے, تو وہ ذرا بڑا زبردست خوبصورت. تو ایک بار خاراتر میں جب ہم رہتے تھے, جب کا واقعہ ہے کہ یہ جو ہے نا بھاگ گیا, شاید میں لے کے گیا یا کوئی ہمارے ساتھ تھے بچے بچے تھے, تو اس نے تو بھائی چھڑائی رسی اور
بھاگا بھی خارادر کی,
خارادر کی گلیاں آپ سوچیں. اچھا پھر خالی بیل نہیں بھاگا, پورا خارادر بھاگا
جی.
وہاں تو پتہ ہے ہر بندہ ہی کیا کہتے ہیں, وہ عبداللہ کی شادی میں کیا ہے, وہ بیگانے کی شادی میں وہ دیوانہ ہو گیا.
اچھا بعض جب قصہ سنا رہے ہوتے ہیں نا, جیسے ہم نے کہا خارادر کی گلیاں, تو جس کو پتہ ہی نہیں خارادر ہے کیا, بولے کیسی گلیاں
بھائی, وہ کراچی کا بڑا کنجسٹڈ ایریا ہے, وہاں تو سمجھ لے چلنا مشکل ہے, بیل وہ بھی بڑا خطرناک بڑا والا, اور اس کے پیچھے پورا محلہ بھاگ رہا ہے مبالغہ کروں تو. اچھا ہم تو کہیں اور رہ گئے نا,
پیچھے رہ گئے,
رونق والا علاقہ کہہ لیا. اچھا وہ رونق والا بیل تھا, اب وہ بیل بھاگا تو اس کے پیچھے سب بھاگے. اچھا ہم تو کہیں پیچھے رہ گئے, اچھا وہ بھاگی جا رہا ہے, وہ بھی آگے بھاگ رہا ہے, اسکوٹرے گرا رہا ہے, وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اس میں بعض اوقات کافی دیر تک تو گلیوں میں وہ بھاگتے رہے, نہیں ملا. پھر وہ پتہ ہے کہاں چلا گیا, وہ یہ پہچان جائیں گے, وہ ہمارا جس کو وہ باغیچہ جو ہے نا, باغیچے والی سائڈ پہ, ہاں ادھر خاردر باغیچے کی طرف, وہ ادھر چلا گیا. اب کیا ہوا کہ کچھ کسی سمجھدار آدمی نے کہا بھائی تم جتنا بھاگو گے اتنا وہ آگے بھاگے گا, اس کو چھوڑ دو, کہاں جائے گا, ٹھیک ہے بھائی گلیوں میں ہی جائے گا نا, جانے دو, اسکوٹر پہ دو بندے بیٹھے کہا ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں, آپ چھوڑ دو. وہ بھاگ بھاگ کے ویسے ہی تھک گئے تھے جنہوں نے بھاگنا تھا, ان کا ویسی سانس, وہ جانور ماشاءاللہ یہ تو اب یہ کھڑے ہو گئے سارے. اب وہ اسکوٹر پہ لڑکے جو دو تھے یا جو بھی سلائے بھائی تھے, وہ پیچھے پیچھے جاتے رہے, وہ بھاگتا رہا بھاگتا رہا, آخر جب اسے دیکھا پیچھے بھی کوئی نہیں بھاگا تو کسی کونے پہ جا کے خود ہی کھڑا ہو گیا. انہوں نے چارہ وارا لیا, اس کو پہلے چارہ کھلایا, اس کی رسی پکڑی اور لے کر آ گئے. ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی صوبان بھائی بھی موجود ہیں, ان کے پاس بھی یقیناً زندگی بہت سارے شعبوں میں جاتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں. جو بندہ زیادہ سوشل ہوتا ہے اس کے پاس بہت زیادہ کہانیاں ہوتی ہیں. صوبان بھائی کو مرحبا کہتے ہیں, آتے صوبان بھائی کی طرف, لیکن عابد بھائی کو لگتا ہے کچھ بات یاد آ گئی.
آپ جب بات کر رہے تھے نا تو وہ جانور دوڑا اور یوں پھر پیچھے مت جاؤ اس کے خود ہی ٹھہر جائے گا, تو اس پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی تھی. وہ ایک شخص تھا, وہ بھاگ رہا تھا, تیزی سے جا رہا تھا, تو اس نے دیکھا تیزی سے آ رہا ہے, تو دوسرا شخص بھی اس کے ساتھ ہو لیا, پھر تیسرا بھی, اب سب بھاگے جا رہے ہیں. اچھا خاصا مجمع جو ہے نا, وہ جو آگے والے شخص ہے اس کے پیچھے بھاگے آ رہا ہے, تو اس نے ایک سمجھدار آدمی تھا, اس نے آگے والے کو پکڑا, بھائی کیوں بھاگ رہا ہے, تو بولے چائے کا ہوٹل ہے, گاہک زیادہ آ گئے تو کب لینے جا رہا ہوں, وہ بولے پیچھے والے بات ابھی ہوتا ہے بس بھاگو.
بھیڑ چال ہوتی ہے, جو سب کر رہے ہیں وہ کرنا شروع کر دو. ایک بندہ اوپر دیکھ رہا ہو نا تو سارے آ کے اوپر دیکھ رہے ہوتے, پتہ نہیں ہوتا کیوں دیکھ رہے ہو, یہ کیوں دیکھ رہے, تو ہم بھی دیکھ لیں.
بناتے ہیں سوشل,
اس طرح ایکسپیریمنٹ کے طور پہ لوگ بناتے ہیں, لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں, ویسے تنگ نہیں کرنا چاہیے.
اس کا بڑا تجربہ ہوا ہوگا کہ اگر کوئی ایک ٹریک گاڑی والا کھڑا ہو گیا نا, آپ دوسرے رک رک کے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گھوڑا کھڑا کیوں ہے, یہ یہاں پہ کیوں رکا.
اچھا ایک بندے ہو جاتی ہے, ایک بندے کو اچانک ٹرن کر کے کہیں جانا ہو نا, تو وہ بعض اوقات کوئی موٹر سائیکل وغیرہ ٹرن کر جاتا, ساری ٹرن کرنے لگ جاتے, لگتے آگے روڈ بند ہے,
وہ آگے جا کے اپنے گھر پہ رک جاتا ہے باقی گلیوں میں.
بالکل ایسا ہوا, ابھی ہم اسلام آباد پنڈی میں تھے, تو ایک جگہ جا رہے تھے تو روڈ کافی بند تھا, تو ایک دو گاڑیاں گلی میں مڑی, تو ہمارے ڈرائیور نے بھی گاڑی ادھر ہی موڑ لی. میں نے کہا آپ کو راستہ پتا ہے, بولا یار سب جا رہے ہیں تو جا ہی رہے ہوں گے, اور یہی ہوا کہ وہ شاید اپنے گھر جا کے رک گئے, اور ہم بیچ گلیوں میں جا کے پھنس گئے.
اسی لیے کہانی کے پیچھے کہانی,
عوام کا لانام کہ عوام چھپائے گی,
اس طرح چلے گی تو چل پڑتے سارے لوگ. چلے جناب صوبان بھائی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک ہمارے,
ماشاء اللہ کیسے ہیں آپ صوبان بھائی, ٹھیک ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال.
ہمارے پروگرام کا ٹاپک کہانی کے پیچھے کہانی, کچھ دیکھا ہوگا آپ نے پروگرام, آپ بھی اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کیجئے, کچھ بتائیے.
جی حضور ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے اور بہت ہی زبردست اور کمال کی گفتگو جاری ہے, مزہ بھی آ رہا ہے, لطف بھی آ رہا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے. ایکچولی میں صرف یہ پارٹیسپیٹ کروں گا کہ سب سے پہلے یہ جو پیچھے کہانی ہوتی ہے نا حضور, اصل میں وہی بات ہوتی ہے اور اس کو جو بھانپ لیتا ہے سمجھ لے وہی اصل چیز تک پہنچ جاتا ہے. ہر انسان کی زندگی میں ایسی کافی چیزیں ہوتی ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کے بہت سے چہرے ہوتے ہیں. ایک وہ چہرہ ہوتا ہے جو کہ اس کا عوام کے سامنے ہوتا ہے, جو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ایک وہ چہرہ ہوتا ہے جو پیچھے ہے, جو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, اور ایک چہرہ وہ ہوتا ہے جو صرف دوستوں کے سامنے سامنے آتا ہے, اور ایک چہرہ وہ ہوتا ہے جو صرف فیملی کے سامنے سب کے سامنے ہوتا ہے. اور یہ ایک کہا جاتا ہے کہ انسان جنگل میں گیا اور وہاں جا کے کیا دیکھتا ہے کہ ایک بلی کیٹ اس پہ غرا رہی ہے, آگے بڑھ کے اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہی ہے. تو وہ پہلے تو ڈر گیا, جانے لگا, لیکن پھر اس نے سوچا کہ بلی عام طور پہ غراتی نہیں ہے, کاٹتی نہیں ہے, یہ کیسا جانور ہے جو کہ دوستانہ اس کا رویہ ہوتا ہے, یہ خاص بلی کیوں کاٹ رہی ہے. تو اس نے پھر تھوڑا سا پیچھے ہو کے دیکھا تو اس بلی کی جو دم تھی وہ شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی. اب اس کو پتا چل گیا کہ در حقیقت کہانی یہ ہے کہ اس کی بلی کی دم کی وجہ سے وہ پریشان ہے. اس نے کسی طریقے سے بلی شکنجے سے جب آزاد کی تو بلی میاؤں کر کے اسی طرح اپنا جو اس کا رویہ ہوتا ہے اس سے بھاگ گئی. تو اصل چیز اس کو بھانپنا تھا کہ وہ کیا چیز ہے. ایک بڑا کامیاب بزنس مین اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میرا ایک ورکر جو کہ بڑا دوستانہ اور بڑا ہی اچھے رویے والا اور بڑا ایفیشنٹ تھا, وہ ایک دن جب آفس آیا تو وہاں پر اس کا موڈ آف تھا. اب ایک ایسا بندہ جس کا موڈ روزانہ اچھا ہوتا ہے لیکن آج اس کا موڈ آف ہے, جو بڑی اچھی پرفارمنس دیتا ہے لیکن آج وہ سست ہے, جو ہر کام آگے بڑھ کر کرتا ہے لیکن آج وہ بہانے کر رہا ہے, جو بڑا سوشل ہے لیکن آج وہ چپ چپ ہے. تو اس نے پہلے اس نے پوچھا لیکن اس نے ٹال دیا, پھر اس نے پوچھا, تیسری بار جب پوچھا تو ورکر نے جواب دیا کہ میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہے. اصل کہانی یہ ہے. تو یہ جو اصل کہانی ہوتی ہے یعنی جو دوسری کہانی ہے پیچھے کی طرف جو موجود ہے, یہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اچھا یہ ہر ایک کو بتائی نہیں جا سکتی
ایسا ہی.
اور ہر ایک کو چاہیے کہ اس کی ٹو میں بھی نہ پڑے, اس کی ٹو میں بھی نہ پڑے, ہر ایک کو بتانے جیسی بات ہوتی نہیں ہے. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ دوسری کہانی اس شخص کا عہدہ کتنا ہے. جیسے آپ ہیں ہمارے رکن شورا قبلہ حاجی عبدالعبی بطاری صاحب, آپ دعوت اسلامی کی بہت سی مجالس کے نگران ہیں, نمائندہ دعوت اسلامی ہیں, مدنی چینل پر ایک بڑے زبردست ہمارے لیڈ پرفارمر ہیں. اب دیکھیے آپ کتنے لوگوں کی کہانی آپ جانتے ہوں گے اور کتنے لوگوں کی ایسی باتیں ہیں جو کہ اصل میں پتا ہوں گی. اوپر اوپر سے جو نظر آتا ہے اس پہ گیس تو ہم سب کر رہے ہیں لیکن در حقیقت کیا مسئلہ ہے وہ چیز وہ ہی جانتا ہے. تو اس کی ٹو میں بھی نہیں رہنا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو مینٹلی سیٹسفائی اور اپنے آپ کو نفسیاتی بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے تو اپنی زندگی میں یہ تین طرح کے لوگوں کو ڈھونڈ کے رکھے. نمبر ایک وہ جس کو سب کچھ بتانا ہے, ایک ایک بات بتانی ہے, تفصیل کے ساتھ بتانا ہے, اس کو ضرور بتانا ہے. وہ بندہ جس کو بتانا ضروری ہے اس سے کچھ چھپانا نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر کے پاس انسان جاتا ہے بالکل ایک بات بھی نہ چھپائے, آپ کو کون سی دوائی سے الرجی ہوتی ہے, کس موسم میں کیا ہوا, آپ کی فیملی میں ہسٹری کیا ہے, نہیں چھپانا اس سے. اسی طرح بچوں کو چاہیے ماں باپ سے کچھ نہ چھپائے, ان کو وہ باتیں بتائیں جو ضروری ہیں. ایک ملازم کو اپنے باس کو جس کو بتانا ضروری ہے سب کچھ بتانا چاہیے. اور دوسرے نمبر پہ وہ بندہ جس کو صرف ایک جملے میں پوری بات بتانی ہے, بس ایک جملہ بتانا ہے, بہت زیادہ تفاصیل کی حاجت نہیں. اور نمبر تین وہ جس کو کچھ نہیں بتانا, جس کو کچھ نہیں بتانا. اگر گاڑی رکی رہی بڑی دیر تک اور ڈرائیور اتر کے ہر ڈبے میں جا کے ایک ایک سواری کو یہ بتانا شروع کر دے بھی گاڑی کیوں رکی تھی, ایکسیڈنٹ ہوا تھا, تیل ختم ہو گیا, انجن شارٹ ہو گیا, تو پھر گاڑی تو نہیں چلے گی. تو یہ جو اصل کہانی ہے یہ ہر ایک کے ساتھ ہمارے سامنے, جو بابا جی سفید داڑھی والے اور جھریوں والے نظر آ رہے ہیں, پتہ نہیں کتنی کہانیاں ان کے دل میں موجود ہیں, کون سی بتانے جیسی ہے کون سی بتانے جیسی نہیں ہے, یہ دیکھنا ہوتا ہے.
آپ سے اور بھی لیتے ہیں سبحان بھائی, ساتھ رہیے گا, ہم چاہیں گے. ماشاءاللہ آپ نے ہمیں پہلے تو بیسکس بہت خوبصورت بتائیں کہ لوگوں کے ساتھ بڑے معاملات ہوتے ہیں اور ہر بات ہر کسی کو بتائی نہیں جاتی اور بعض اوقات پیچھے کوئی معاملہ بھی ہوتا ہے. اور یہ شاید بہت زبردست آپ نے ہم سب کو ایک گائیڈ لائن بھی دی ہے کہ اگر ہمارا کوئی ملازم, ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ, کچھ سمجھدار ٹیچر ہوتے ہیں جو بچے کے چہرے سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بڑا بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے, آج سبق نہیں سنا رہا یا آج کوئی گھبرایا ہوا لگ رہا ہے, تو پیچھے کیا پرابلم ہے, اس کے والدین سے بھی رابطہ کرتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ کسی کے بارے میں, چاہے امپلائی ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے کوئی دوست ہو، فیصلہ نہ کر لے کہ یار آج اس نے منہ چڑھا کے مجھ سے بات کی. یار جو ساری زندگی آپ سے پیار سے بات کر رہا ہے اور آج اس کا موڈ آف ہے، تو ایک موڈ آف سے فیصلہ تو نہ کرو نا یار، کیا پتا پیچھے اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. تو یہ بڑی کمال کی ایک طرح سے میں لائن دی ہے میں سبحان بھائی نے، کہ اس پر ہم سب ہر معاملے میں غور کریں. ہم بہت جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں کسی کے بارے میں، بڑا مغرور ہے، بڑا یہ، ارے بھائی وہ اس وقت کس کیفیت میں ہے. بلکہ میں آپ کو یہاں اس کا ایک اور سائٹ بتاؤں، ہمارے قبلہ حاجی شاہد صاحب ہیں، نگران پاکستان، بڑوں سے بڑی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. مجھے ان کا ایک جملہ بہت عرصے سے سنا اور یاد ہے. دیکھیں یہاں ایک بات تو میں نے ان لوگوں کے لیے کر دی جو ہمیں دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں تو پتا ہے نا آج ہمارا موڈ آف ہے، ہمیں تو پتا ہے نا آج میں تکلیف میں ہوں، ہمیں تو پتا ہے نا آج میں ایک بڑے غم میں ہوں، میں پراپر پرفارم نہیں کر سکوں گا، میں اچھی بات نہیں کر سکوں گا، میں مسکرا کے مل نہیں سکوں گا. حاجی شاہد صاحب نے ایک جملہ بڑا زبردست ایک بار فرمایا تھا، فرماتے جس دن تمہارا موڈ آف ہو نا، یا جس دن طبیعت ٹھیک نہ ہو، یا جس دن طبیعت میں تھوڑا سا چڑچڑا پن آ گیا کسی بھی وجہ سے، اس دن فون نہ اٹھائیں کسی کا، یا ان چند گھنٹوں کے لیے بات نہ کریں کسی سے. دیکھیے فون کرنے والے کو نہیں پتا آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ نے فون اٹھا کے شروع ہو گیا، یار آپ کو پتا نہیں میں کس تکلیف میں ہوں، آپ کو پتا نہیں میں ابھی وقت فون کرنے کا، اس کو کیا پتا آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے، آپ تھوڑی دیر نہ اٹھائیں نا فون، نمبر نوٹ کر لے بعد میں کر لیجیے گا. یہ کیفیت بعض اوقات چند منٹوں یا چند گھنٹوں رہتی ہے، تو آپ اس کے بعد ریلیکس ہو جائیں اب بات کریں. جو خاص طور پہ پبلک فگر ہے نا، دیکھیے پبلک فگر جتنے بھی ہیں ان کا غم ان کا ہے، پبلک کا نہیں ہے. ان کی تکلیف ان کی ہے، آپ سے لوگ مسکراہٹ ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، آپ سے لوگ حشاش بشاش طریقے سے ملنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. آپ کہے یار تمہیں پتہ نہیں کتنی پریشانی ہے، تم سے پریشانی سننے تھوڑی آیا ہے، وہ تو اپنی پریشانی دور کرنے آیا آپ سے ملنے. بات رہ گئی تھی عمران بھائی نے جو بات کی تھی نا، کہ ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، اور پھر بعض اوقات کسی کی وجہ سے ہم نوازے جاتے ہیں. واقعہ مدری چینل پر باقاعدہ فلمایا بھی گیا تھا کہ ایک بندہ تھا جو ایسی جگہ کام کرتا تھا کہ جہاں وہ یوں سمجھیے کہ فریج بھی ہے اور کولڈ اسٹوریج بھی ہے. کولڈ اسٹوریج میں وہ کام کرتے تھے اور باہر بھی آتے تھے، کیونکہ کولڈ اسٹوریج میں ایک لمیٹڈ ٹائم تو آپ رہ سکتے ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے بہت ٹھنڈا ہوتا ہے وہ. تو وہ جب بھی باہر جاتے تھے نا، تو اس آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی چوکیدار کو سلام کرتے تھے. اچھا باقی لوگ نہیں کرتے تھے، وہ سب اور کیسے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے، تو وہ جاتے ہوئے بھی سلام کرتے ہوئے جاتا تھا، واپسی میں بھی سلام دعا کرتے ہوئے جاتا تھا. اب بظاہر یہ خوش اخلاقی تھی، ایک غریب کی دل جوئی تھی. بعض اوقات ایک فیکٹری میں چوکیدار ہوتا ہے، پوری فیکٹری میں لوگ ہزاروں آتے جاتے، کوئی بات ہی نہیں کرتا. اس بندے کی اچھائی یہ تھی کہ وہ سلام کر کے جاتا، سلام کر کے آتا. تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ اندر کام کر رہا تھا کولڈ اسٹوریج میں، اور جو باقی ملازمین تھے ان کا ٹائم آف ہو گیا، اس نے کہا میں ابھی نکلتا ہوں، لیکن آخری ملازم یہ سمجھا کہ کولڈ اسٹوریج میں اب کوئی نہیں ہے، اس نے تالا لگا دیا، باہر سے بند ہو جاتا تھا وہ بند ہو گیا. اب یہ اندر جناب سردی کے اندر، اب اس نے تو سمجھا میری تو جان گئی، اب مجھے کون بچائے گا، ساری رات اگر میں نے کولڈ اسٹوریج میں گزاری تو میں تو جم جاؤں گا. بڑا چیخا، بڑا چلایا، فون کے سگنل بھی وہاں نہیں آتے تھے، بڑی کوشش کی. مگر ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد خود بخود دروازہ کھلتا ہے اور وہ چوکیدار اندر آتا ہے، اس کو تو آواز دیتا ہے، اس کو طرف وہ بے ہوش جیسا ہو گیا تھا، اس کو اٹھاتا ہے اور باہر نکالتا ہے. بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں اندر گئے تھے، کہتا یار یہ بندہ روز سلام کر کے جاتا تھا، میں نے کہا ابھی تک باہر کیوں نہیں آیا، واپسی آیا ہی نہیں ہے، یہ اندر ہی کہیں ہوگا، ورنہ یہ بغیر سلام کیے مجھے نہیں جاتا تھا. اب اس کی ایک اچھی عادت، کہانی کے پیچھے دیکھیں کیسی کہانی تھی، کہ ایک اچھی عادت نے اس کی جان بچا لی، کہ وہ چونکہ روز سلام کر کے جاتا تھا تو گویا اس کی حاضری لگتی تھی اور اس کی ایگزٹ لگتی تھی، وہ ایگزٹ لگی نہیں تھی، تو اس نے کہا یہ آج اندر ہی ہوگا، اور ایسا ہی ہوا اور اللہ پاک نے اس کی جان بچا لی. تو بعض اوقات کوئی اچھی نیکی، وہ انگریزی کا ایک جملہ ہے نا کہ آپ کچھ اچھا کرتے ہیں وہ گو اراؤنڈ ہو کر واپس آپ کی طرف آتا ہے. تو اچھا کرو گے تو اچھا ہی تمہاری طرف آئے گی، اور اگر برائی کرو گے تو کہیں نہ کہیں وہ برائی جا کے امپیکٹ ڈال رہی ہوتی ہے، وہ ہم پر اثر ڈال رہی ہوتی ہے. آصف بھائی سے بھی کوئی واقعہ میرا خیال سنے، یہ بھی نعت خواہ ہیں اور کئی محفلوں میں جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی کچھ کہانیاں ہوئی ہوں گی.
ہماری محفلیں اکثر بعد نماز عشاء ہی یعنی رات کو پروگرام ہوتے ہیں، تو وہ باب المدینہ کراچی کا کوئی علاقہ کورنگی، تو وہاں بہت بڑی فیکٹری وغیرہ اور سینکڑوں ہزاروں وہ ملازم و لیبر وغیرہ کام کرتے ہیں. تو مجھے کہا آصف بھائی وہ جمعہ کی نماز کے بعد جو ہمارے یہاں وہ محفل نعت کا سلسلہ ہے، تو میں نے کہا وہ رات اس کو آپ تبدیل کریں اور عشاء کی نماز کے بعد کر لیں. کہا نہیں یہاں تو پاسبل نہیں، عصر مغرب کے آس پاس جو ہے وہ فیکٹری ہماری چھٹی ہو جاتی ہے اور سارے اتنے بڑے پیمانے پر فراہم کر رہے ہیں، تو آپ کو مطلب وہ میں نے کہا کہ مجھے آپ معذرت چاہوں گا، شاپ وغیرہ کا سلسلہ میں نہیں آ پاؤں گا دن میں، لیکن وہ کچھ محبت اور پیچھے وہی کوئی کہانی تھی.
اچھا
وہ مجھے راستے میں پتا چلا، تو میں نے بہرحال منع کیا لیکن وہ اصرار پہ اصرار اور پھر صورت بن گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر جاتے رہے تو میرے ساتھ ایک میرے دوست ہیں محفلوں میں آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ دن میں پرنام تو اتنے عرصے سے اگر کوئی رابطہ بھی کرتا ہے تو ہم تو پھر آج اچانک. میں نے کہا نہیں مان رہے تھے اور پتا نہیں کیا بات ہے، اور پھر وہ سبب بن گیا اور پھر ہم جاتے رہے. پھر پرام میں ہم جب پہنچے تو کلام وغیرہ کی جب باری آئی تو میں نے کلام پڑھا, اور کلام پڑھنے کے بعد کا اختتام آپ نے ہی کرنا ہے محفل کا. محفل اختتام اور کرنے سے قبل ہی کچھ یہ مدینہ شریف کی حوالے سے کوئی کلام چلی رہے تھے, اور پھر خلاصہ جو یہ ہوا کہ پروگرام جب اختتام کی جانب بڑھا تو پھر محفل والوں نے, انتظامی نے اناؤنس کیا کہ آصف بھائی کے لیے جو وہ مدینہ شریف کا عمرے کا ٹکٹ اناؤنس کرتے ہیں. تو اس طرح وہ کہانی کے پیچھے وہ کہانی چلتی رہی. تو پھر وہ اچھا وہ 40 سال سے کم یا وہ قانونی طور پہ تھا کہ وہ ایک محرم, تو اسی دوران ایک اور اعلان ہوا کہ آصف بھائی کو ان کی والدہ کے ساتھ ایک اور عمرے کا ٹکٹ ہم جو ہے نا وہ, اب وہ دوست جو ہے مجھے دیکھ رہے بولے کہانی کیا ہے, ہم رات کو پروگرام کرتے ہیں دن میں یہ سارا وہ سلسلہ میں فکر کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی حقیقت.
اب دن میں کوئی پروگرام کے لیے بلائے گا تو آپ نے
جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں, اور یہ مطلب ایک کہانی کا سبب یوں بنا کہ مدینہ شریف کی حاضری کا وہ سلسلہ ہونا تھا, وہ دن میں وہاں مجھے بلایا گیا, یہ پروگرام کا سلسلہ بنا.
اور پہلے نہیں بتایا تھا آپ کو کیا پائیں گے تو مدینے کا ٹکٹ؟
کچھ بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ بس
یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات. ہم عابد عابد کو دوپہر کو بلا سکتے ہیں,
دوپہر کا تو اندر آ گیا نا, ہاتھوں ہاتھ ریزلٹ ملا ان کو رات میں, دوپہر کی محفل کا شاید آپ آصف بھائی منع نہ کریں,
سلسلہ اس طرح بن گیا.
چلیں ماشاءاللہ عابد بھائی کی طرف چلیں گے. آپ کو بھی کہانیاں تو آپ کے پاس, آپ تو ابو الکہانیاں ہیں.
یا اللہ
جی, اچھا یوں ہے کہ جیسے کہ نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مجھے ان پر بہت اعتماد ہے, تو پھر ہم کہ اعتماد رکھیں. بعض دفعہ وہ بدل جاتے ہیں, جسے بہت کچھ سگے رشتے ہوتے ہیں. جس طرح ایک بچہ تھا, اس کے پاس 3 سیب تھے, تو والد نے کہا بیٹا سیب دو, اس نے خود کھانا شروع کر دیا. ابو کو غصہ آیا, بیٹا سیب دو, اس نے دوسرا سیب اٹھایا
پھر کھا رہا ہے.
والد کو اور غصہ آیا کہ یار سیب مانگنا, خود کھانا شروع کر دیتے ہیں. پھر والد جو ہے نا یہ ہوگا کہ یار یہ حرکت کیا کر رہا ہے, یہ میں سے سیب مانگتا ہوں یہ خود کھانا شروع کر دیتا ہے. پھر جب اس نے تیسرا سیب اٹھایا نا, اس نے چکھ لی تو بولے ابو یہ زیادہ میٹھا, یہ لیں. تو اس سے پہلے جو اس کے ذہن میں معاملہ چل رہا تھا کہ یار یہ نافرمانی کر رہا ہے اور یہ صحیح نہیں ہے, اور بچے کی نیت یہ تھی کہ میں جو ہے اپنے والد کو میٹھا والا سیب. ایک والد نے جو ایک گاڑی خریدی, بڑی شاندار نئی گاڑی لے کر آیا, اور بڑی اس کی ایک وہ تھی کہ یار یہ گاڑی مجھے خریدنی ہے. تو بڑی اس نے ایک وہ گاڑی آ گئی گھر کے اندر, تو روزانہ اس کو کپڑا لگانا, یوں صاف ستھرائی رکھنا, یوں کرنا, تو بڑی وہ دیکھ بھال کرتا تھا. وہ تو یہ اس کا دل لگا ہوتا اس گاڑی میں. ایک مرتبہ اس کے بچے نے جو ہے نا وہ ایک اسکریچ ڈال رہا ہے, وہ نشان ڈال رہا تھا. اتنے میں والد آ گیا, اب نئی گاڑی اور وہ اسکریچ آ رہا ہے, تو دل پہ آ رہا ہے.
دل پہ اسکریچ,
دل پہ آ رہا ہے اسکریچ. اب وہ تھا بچہ اس کا چھوٹا سا, تو اس نے جیسی بچے کو دیکھا تو اس کو اتنا غصہ آیا تو اس نے وہیں سے نا چابی کھینچ کے بچے کو روکنے کے لیے, وہ چابی جو ہے نا وہ بچے کے ہاتھ پہ لگی جا کر. اب ہاتھ پہ تو لگی, بچہ رونے لگا تکلیف میں, تو والد اس کو اٹھا کے گیا. اب اس کو تھا کہ یار یہ گاڑی پہ اسکیچ ڈال رہا تھا, تو بہرحال چوٹ اتنی شدید تھی کہ بچے کی انگلی ٹوٹ گئی.
اللہ,
اس کو پلستر وستر ہوا. اب والد کو اتنا افسوس ہوا میرے ہاتھ سے یوں ہو گیا, اتنا افسوس ہوا اس کو, ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا صدمہ ہوا. اب والد گھر لے کر آیا تو بچے کو پیار بھی کر رہا تھا, یوں اس کا بہت دل, لیکن گاڑی پر بھی تھی یار اسکریچ بھی تو ڈال رہا تھا یہ. تو بہرحال وہ کچھ دیر کے بعد گاڑی کی طرف گیا تو بولے دیکھوں تو کیا نشان ہے. تو جب اس نے گاڑی کی طرف دیکھا تو اس پہ لکھا تھا آئی لو پاپا جان.
اللہ,
پاپا. اس بچے نے اس گاڑی کے اوپر اسکریچ نہیں ڈالا بلکہ لکھا تھا والد ایسا رونے لگا کہ پہلے کچھ اور سوچ رہا تھا لیکن وہ جو بچہ تھا اس نے ایسی محبت کا اظہار کیا کہ یہ لکھا
اس پر, اس کے بعد انگلی توڑ دی.
ہاں, لیکن اس کو اب
اس واقعے سے ایک بہت خوبصورت سبق مل رہا ہے کہ بعض اوقات کوئی شخص غلطی کرتا ہے, چاہے بچہ ہو, فیملی ممبر ہو یا ملازم ہو, ہم اس غلطی کی اسلام میں غلطہ کرتے ہیں.
غلطہ
یعنی غلطی کا بھی کچھ بڑا ہی کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر بچے نے گلاس توڑ دیا, غصہ آپ کو آیا, آپ نے اس کو چاٹا مارا, اس کا سر پھٹ گیا یا ہاتھ توڑ دیا. ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں باپ مارتا ہے اور بچے کو اتنا بڑا زخم لگ جاتا ہے کہ اچھا بعد میں روتا بھی باپ ہی ہے, ماں ہی روتی ہے. اچھا, اسی طرح ماں بعض اوقات, ماؤں کو بھی عرض ہے کہ غصے میں آ کر بچوں کو بدعائیں دے رہی ہوتی ہیں. اب ماں باپ کی دعائیں تو مقبول ہیں, کہیں ایسا نہ ہو قبولیت کا وقت تو آپ کی بدعا لگ جائے. اچھا, آپ کے بچے کو بدعا لگی, تکلیف تو آپ ہی کو ہونی ہے. اس کو جو بھی تکلیف ہونی ہے بعد میں, تکلیف ماں باپ کو ہی ہونی ہے. تو یہ نہ کریں, غلطی کی اصلاح کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. ایسا نہ کریں, ایسا ریئیکشن نہ دے دیں کہ آپ بڑا نقصان کر بیٹھیں. تو یہ بہت اہم بات ہے. اب میں چاہوں گا, میں باقی سب سے بھی اس پر رائے لوں گا, اسد بھائی ماشاءاللہ جاندیدہ ہیں اور ہمارے ساتھ سوبان بھائی بھی ہیں, پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے ناظرین, اور وہ بہت بڑی کہانی ہے, مطلب انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو بہت بڑے پیمانے پر لیا, اور اہل وطن تو ہمارے بہت زیادہ غمگین ہوئے. اس کے پیچھے بہت ساری داستانیں ہیں, بہت ساری کہانیاں ہیں. اس پہ تفصیلی پروگرام تو انشاءاللہ ہمارے نگرانی شورا اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان سے بھی اور تارکین وطن جو تھے بڑی تعداد میں یہ لیبیا سے روانہ ہوئے, جو ہمارے پاس معلومات ہیں, اور وہاں سے یہ یورپ جا رہے تھے, اور ایک کشتی تھی بتایا جاتا ہے کہ جس میں 100-150 لوگوں کی بیٹھنے کی گنجائش تھی, اس میں تقریباً 700 افراد بٹھا دیے گئے, اور وہ ایسے بیٹھے جو اب ان کی کہانی آ رہی ہے عمران بھائی کہ وہ جو جہاں بیٹھا تھا نا وہ اس سے ہل بھی نہیں سکتا تھا, یعنی بالکل فکس کر دیے گئے تھے لوگ. اب آپ بتائیں کہ اگر 4-5 دن کا سفر ہے, کھانا پینا اور واش روم وغیرہ, اب یہ سب کیا ہوا ہوگا ان کے ساتھ, اور پھر وہ بڑی بڑی لہریں, اور یہ بھی بتایا گیا کہ جب وہ پانی کچھ مقدار میں تھا وہ پانی ختم ہو گیا تو پانی تک نہیں تھا ان کے پاس, پھر وہ سمندر کے پانی میں پانی پینے کا انہوں نے شروع کیا کیونکہ بالکل ہی پیاس سے ان کا برا حال ہو گیا, وہ کشتی ہی الٹ گئی, کوئی وجہ بنی اس کی. اور اب آپ سوچیں کہ یورپ کے ٹھنڈے پانی ہوں, تیرنا آتا نہ ہو, ظاہر ہے تیر کے بھی کہاں جائیں گے, بڑا سمندر ہے. تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 300 سے 400 پاکستانی تھے, جس میں سے کچھ 70-80 تو لاشیں مل گئی ہیں, اور باقی شاید اب تک لاپتہ ہیں یا کچھ مل گئی ہوں. لیکن جب ان کی داستانیں سنتے ہیں, ان کی کہانیاں سنتے ہیں کہ جناب 20-20 لاکھ 25-25 لاکھ روپے دے کر اپنی زمینیں بیچ کر, اپنے ماں باپ کے زیورات بیچ کر, اپنے مویشی بیچ کر, یہ لوگ یہ خواب دیکھ کر گئے تھے کہ جناب یورپ کی سرزمین پر پہنچیں گے تو وہاں لگتا ہے کہ پیسوں کی برسات ہونا شروع ہو جائے گی, اور تقریباً اس میں نوجوان تھے, بعد میں بتایا گیا بچے اور عورتیں بھی تھیں. اچھا صرف پاکستانی نہیں تھے, ہم باقیوں سے بھی اظہار ہمدردی کرتے ہیں, ان کے خاندان والوں سے بھی, اگر وہ بھی مسلمان تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, سب کی مغفرت فرمائے, کہ اس میں اور عرب ممالک کے لوگ بھی تھے, افریقنز بھی تھے, بنگلہ دیش کے لوگ بھی بتایا جاتا تھے. اور بہرحال یہ جہاز الٹ گیا, چند ہی لوگ 70-80 لوگ ان 700 میں سے کنارے لگے, اور ان کو شاید ریسکیو کر لیا گیا, باقی تقریباً لوگ لگتا ہے ڈوب گئے ہیں کیونکہ ابھی تک تو ان کی شاید لاشیں بھی نہیں ملی ہیں. لیکن یہ بڑا پورے وطن کو یہ سوگوار کر گیا, ہمارے کشمیر اور گجرات والی سائڈ پر تو بہت زیادہ ظاہر کہ ایک سوگ کی کیفیت رہی, اور اب بھی ظاہر ان کے گھروں میں تو ان کی کیسے عید بنی ہوگی. تو یہ بہت دل خراش واقعہ
ہے, شخص ایک کہانی ہے.
ہاں اس
طرح کا جو واقعہ,
یہ 700 لوگ ہوں گے تو ان 700 کے پیچھے کہانیاں ہوں گی کہ کسی کے پر قرضہ ہوگا, تو کسی کو بہن کی شادی کرنی ہوگی, تو کسی کو جناب اور سنہرے مستقبل کے خواب بھی ہوں گے. لیکن میں یہاں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس میں دو تین اس کے کئی پہلو بنتے ہیں ویسے تو, کہ میں اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی ہی کی برکت سے کئی بار, مجھے تو یاد بھی نہیں میں کتنی بار یورپ گیا ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یورپ میں کوئی درخت لگے ہوئے ہیں کہ آپ پہنچتے ہی جناب پیسے کمانا شروع کر دیں گے. بلکہ دیکھیں ایک وقت تھا, اگر آپ میری بات کو ایکسپیرینس بندے کو اگر تھوڑا سا ایکسیپٹ کر لیں, اب تو خیر ان لوگوں نے بھی اپنی ویڈیوز جاری کرنا شروع کر دی ہیں جو بچ گئے, اور وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے مت آنا, اپنی جان جوخم میں نہ ڈالے. میں کہتا ہوں پہنچ بھی گئے. یورپ کی داستان میں آپ کو بتاتا ہوں, یورپ میں آج سے 20 سال پہلے جتنے بھی لوگ گئے نا, اس زمانے میں یہ قانون نہیں تھا کہ آپ کے پاس ویزا ہے یا نہیں ہے, آپ کو جاب مل جاتی تھی, جاب دینے والے کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی, جاب کرنے والے کو بھی پرابلم نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں ایک تو بندے کم تھے تو نوکری بھی اچھی ملتی تھی, پیسے بھی زیادہ ملتے تھے. اچھا اس زمانے میں جو لوگ گئے وہ یقیناً مالدار ہو گئے, اور انہوں نے یہاں پر پیسے بھی بھیجنا شروع کیے, یہاں آتے ہیں تو ان کے ذرا ٹھاٹ باٹ بھی لوگ دیکھتے ہیں. مگر اب یورپ نہیں, ساری دنیا بدل چکی ہے, انہوں نے قانون سخت کر دیے ہیں. ان لیگل آدمی کو نہ نوکری کوئی دیتا ہے, اور جو نوکری دیتا ہے انہوں نے اس پہ فائن لگانا شروع کر دیا ہے. یعنی آپ کے یہاں سے ان لیگل بندہ پکڑا گیا تو اس کے ساتھ تو ہم کریں گے آپ کی کمپنی بھی بند کر دیں گے, یا آپ کی کمپنی پر اتنے لاکھ اتنے کروڑ روپے کا فائن لگا دیں گے. تو اول تو ان لیگل لوگوں کو جاب ہی نہیں ملتی. اچھا جاب ملتی ہے تو وہ اتنا رگڑتے ہیں اس کو کہ اس کو پتا ہے کہ تمہیں کہیں اور تو ملے گی نہیں. یعنی پاکستان میں نے ایسے بھی دیکھے جو 200-200 یورو میں جاب کر رہے ہیں, اب 200 یورو پاکستانی 50-60 ہزار روپے ہو گئے, تو 50-60 ہزار روپے بندہ محنت جیسی محنت وہ کرواتے ہیں یہاں کرے تو اچھا, پھر اس کا کھانا پینا بھی 200 سے زیادہ کا ہو جاتا ہے. میں نے یونان کے اندر لوگوں کو خودکشیاں کرتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ یہاں خودکشی یورپ میں جا کر پہنچ گئے ہیں, مگر کہتے ہیں جاب ہی نہیں ہے, کتنے ٹائم رہوں گا. پاکستان میں ہم سانجھے ہوتے ہیں, ایک گھر میں 5 افراد ہو ایک کمانے والا ہو گھر چل جاتا ہے, وہاں تو ایک ایک بندے کے کھانے پینے کے یوروں میں ہیں. وہ کہتے ہیں جنگل سے کچرے اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں. ایک ہمارے پاکستانی بھائی کی مجھے بتایا گیا, میں اور نگرانی شورا ساتھ تھے, ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے, بتایا وہ بےچارے کو کہیں نوکری نہیں ملی. اچھا جب اس کو لوگ کہتے ہیں, اچھا میں نے بھی کہا کئی لوگوں کو, ایک بندہ مجھے ملا کہتا ہے میں 6-2 سال سے بے روزگار ہوں. میں نے کہا پھر چلے جاؤ واپس. بولے کس منہ سے واپس جاؤں, ادھر تو میں قرضہ لے کر آیا ہوں, میرے تو ماں باپ مر جائیں گے جیتے جی کہ تم تو کمانے گئے تھے, میں 2 سال سے ادھر بے روزگار ہوں, مانگ مانگ کے کھا رہا ہوں. ایک بندے کا بتایا کہ وہ بیچارہ اتنا بھوکا تھا کہ وہ کچرے سے کھانا ڈھونڈ کے کھاتا تھا. تو وہ جس طرح ہمارے یہاں کچرا کنڈی ہوتی ہے نا, اس طرح یونان میں ایتھنز میں ایک علاقہ تھا جب پورے شہر کا کچرا گرایا جاتا تھا. تو وہ بندہ ادھر چلا گیا کہ یار ادھر جا کے کچھ کھانا ڈھونڈ لو. تو وہ ایک پہاڑ کے نیچے جو ہے نا وہ کچرا پڑا ہوا تھا, تو وہ کچرا چن رہا تھا. تو اتنی دیر میں ایک ٹرک آیا اور جس ٹرک سے سارا کچرے اس کے اوپر ڈال دیا گیا, کیونکہ وہ کچرے کو ڈمپ کرنے کی جگہ تھی. یہ بےچارا ڈھونڈ رہا تھا نیچے, یہ اس ٹرک کے کچرے کے نیچے دب گیا اور کئی دنوں بعد اس کی لاش ملی اس کچرے کے اندر سے. یہ حال ہے لوگوں کا. ہاں اچھا, اب پتا مسئلہ کیا ہے, باہر والے کئی یورپ والوں کو میں نے کہا تم اپنے رشتے داروں کو کہو نا کیوں آتے, کہتے ہیں جب ہم ان کو کہتے نا مت آؤ تو وہ ہمیں کہتے ہیں خود مزے کر رہے ہو, ہمیں منع کر رہے ہو, ہم ہماری بات بھی وہ نہیں مان رہے. لیکن نہ کریں, خدا کے واسطے ایسا نہ کریں. دیکھیں جو رب آپ کو یورپ میں روزی دینے پر قادر ہے وہ رب آپ کو آپ کے وطن میں بھی روزی دے گا. اور میں تو اپنی زندگی کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, آدھی روٹی اپنے ماں باپ اور اپنی فیملی کے ساتھ, اس دو روٹی سے اچھی ہے جو اپنے وطن میں ملے, جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ملے, نہ بیماری پر کوئی پوچھنے والا. اب یہ دیکھیں کیسے دل خراش مناظر ہیں, یہ لوگ کس طرح زندگی انہوں نے بےچارے, اب دیکھیں نا اتنی بھری ہوئی کشتی تھی اور جب یہ الٹی ہے کوئی بچانے والا نہیں تھا اور ان بےچاروں کا کیا حال ہوا. ہاں بہت چھوٹی کشتی ہے
جیسے ہمارے کماڑی میں,
اب یہ بر اعظم کو عبور کرنے والی کشتی تھوڑی ہے, ملک ٹو ملک ٹریول کرا دیا اس میں. اچھا وہ بڑے ظالم ہوتے ہیں, سارے پیسے لے لیتے ہیں, وعدے بڑے کرتے ہیں, سنا ہے بڑے وعدے ہوتے ہیں کہ کھلائیں گے پلائیں گے, کچھ ان کی جیب میں ایک روپیہ نہیں ہوتا, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا, بیمار ہو جائے تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. اچھا یہ تو کشتی کی بات ہے نا, جو یونان سے جاتے ہیں نا وہ پیدل جاتے ہیں. اور میں ملا ہوں ایک اسلام میں ملا, اس کی انگلی کٹی ہوئی, کہہ رہے برف کے اندر میری انگلی سڑ گئی کیونکہ ہم پیدل چل رہے تھے, پیر دکھائے اپنے پیر ان کے انگلیاں کٹی ہوئی ہیں. اچھا ایسے بھی ملے کہ میرے سامنے میرا بھائی تھا, میرا بھائی پہاڑ سے گر گیا اور وہ چیخے مارتا رہا, مگر جو لے کے جا رہے تھے نا ایجنٹ کہتے جو رکے گا وہ اپنی اس پہ رکے, ہم جا رہے ہیں, وہ میں اپنے بھائی کو تڑپتا ہوا چھوڑ کے آ گیا, اب میرے بھائی کا انتقال ہو گیا. اچھا کئی لوگ بتاتے ہیں کہ جب ہم اس سفر پہ پیدل سفر کرتے ہیں نا تو ہمیں راستے میں کئی ڈھانچے ملتے ہیں, یعنی یہ پہلے والے لوگ ہوں گے جو اس سفر پر گئے اور راستے میں ہی مر گئے اور ان کو کوئی گورو کفن کرنے والا تدفین کرنے والا بھی نہیں تھا. خدا رسول کے واسطے ایسا نہ کریں, آپ کے بچوں کا آپ کی فیملی کا خیال رکھیں. یہاں اپنے وطن میں تو ہے نا, مجھے اندازہ کام نہیں ہے, یہ ہماری حکومتوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اگر حکومتیں روزگار کا ایسا نظام بنا دے تو کیوں جائیں گے یہ لوگ اپنی جان جوخم میں ڈال کر. لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم رزاق اپنے خالق کو مانتے ہیں, ہمیں اپنی روزی روٹی کا, دیکھیں کرنے والے اسکوٹر چلا کر گاڑی چلا کر اب تو بہت سارے ایسے طریقے آ گئے کہ اگر پڑھائی لکھائی نہیں بھی ہے تو مزدوری کر کے, اب تو موبائل فون اور انٹرنیٹ کے بعد بہت ساری چیزیں آسان ہو گئی ہیں, تو اگر بندہ کرنا چاہے تو ہو جاتا ہے. آپ کہیں میں نے کروڑ پتی ہی بننا ہے, میں نے یورپ کی رنگینیاں ہی دیکھنی ہیں, نہ کرے ایسا, اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے وطن کا بھی اور خاص طور پہ اپنے ماں باپ کا. اب ذرا سوچیں کہ ان ماں باپ پر کیسی گزر رہی ہوگی. اچھا افسوس پتہ ہے کیا ہے مجھے, کئی خاندان تو وہ ہوں گے کہ جو مقروض بھی ہوں گے اور بچہ بھی چلا گیا, قرضہ لیا ہوگا کہ بچہ کما کے بھیجے گا, وہ بچہ بھی چلا گیا, اب وہ قرضہ کون اتارے گا, اب ادھر قرض خانے نہیں چھوڑنا ہے ان کو, یعنی ان کی زندگی بھی برباد ہو گئی نا.
اس طرح کی کہانیاں تو بہت دیکھی سنی خود ایسے لوگ کے جنہوں نے سفر کیا.
جی
اچھا وہاں پہنچ کے نا آپ نے فرمایا کہ ان کو ہم کہتے تھے بھی واپس جاؤ, ایک تو یہ پہلو ہے کہ واپس کس منہ سے جائیں, دوسرا جب گئے لیگل ہیں تو واپس بھی انہی مصیبتوں کے ساتھ آنا ہے, ایسا تھوڑی ہے کہ واپسی پر ان کو کوئی عزت کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر پہنچایا جائے گا. بس اس میں معاشرتی
اس میں ایک راستہ ہوتا ہے, اس میں ایک راستہ, اصل بات وہی ہے کہ پہلے طے کر لیں, اگر آپ طے کر لیں تو اس میں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہوتا ہے. آپ جب گورنمنٹ کو سرنڈر کر دیں گے تو کچھ دن قید رکھتے ہیں اور پھر وہ ڈیپورٹ کر دیتے ہیں, وہ پھر جہاز بھی بھیجتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے نا, اس ذلت سے تو بہتر ہے نا کہ آپ اپنے ماں باپ ادھر تڑپ رہے ہیں آپ ادھر بھوکے ہیں, تو یہ بھی مسئلہ ہے. اچھا یہاں میں چلے ایک اور بات کر لوں ماں باپ سے, پریشر نہ دیں ان پہ. اگر آپ کا بیٹا چلا گیا ہے اور اس کو وہاں جاب نہیں مل رہی ہے اور وہ مانگ مانگ کے کھا رہا ہے, وہ غلط طریقوں میں زندگی گزار رہا ہے, تو آپ اس کو کہیں بیٹا کوئی بات نہیں واپس آ جاؤ, مل جل کے ادھر قرضہ اتار دیں گے. اپنے بیٹے کو وہاں نہ سڑنے دیں. وہ کئی لوگ ہیں بےچارے شرم میں نہیں جا رہے کہ میرے ماں باپ میرے بھائی بہن مجھے تانے دیں گے. اب وہ ہو گیا, چلے زندگی میں غلطی ہو گئی, انسان کو یہاں بھی تو نقصان ہو جاتا ہے نا, لیکن اس کو بلا لیں.
لیکن طبیعت خراب بھی ہوتی ہے تو جب بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیسے بھیج دو,
ہاں
تم نہیں آنا, طبیعت بھی خراب ہے تو
نہیں آنا, وہی کہتے ہیں. اچھا بعض اوقات لوگ کما بھی رہے ہیں وہ بھی نہیں جاتے, تو وجہ اس کی یہی ہے, وہ کہتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں تمہیں نہیں آنا تو وہیں رہو بس ہمیں پیسے بھیج دو. تو بہرحال ساتھ مل کر رہیں, سانجھے رہیں, اپنے ساتھ دکھ درد دیکھیں. بیمار ہو جاتے ہیں, میں نے دیکھا وہاں نوجوان بیمار پڑے ہوتے ہیں, انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا کیونکہ سب کو جاب پہ جانا ہوتا ہے, تو کون کسی کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے, کون ڈاکٹر لے کے آتا ہے. جی اسد بھائی,
شعور کی کمی ہے اور اویئرنیس, جیسے اب بھی ہم بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ناظرین میں ایک تعداد ہو کہ جن کے سامنے یہ پہلو نہ ہو, اور جب سمجھایا جاتا ہے بات کی جاتی ہے تو اس میں مجموعی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر اس کے بارے میں جتنا شعور ہم بیدار کریں اور جتنی اویئرنیس دیں اور ایک دوسرے کو ہم سمجھاتے رہیں تو انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا. ورنہ سٹوریاں کہانیاں اور مسائل اور مصائب تو اتنے ہیں, اور جو آپ نے پہلو بیان کیا کہ آج سے 20-25 سال پہلے جو بیرون ملک کے حالات تھے وہ اب نہیں ہیں, اور وہ دنیا بھر کے اندر ہی ایسے مسائل ہیں, بلکہ آپ نے بہت ٹریول کیا ہے کہ یہاں پر اگر کسی کے پاس جاب نہیں ہے تو مہینہ دو مہینہ وہ پھر بھی سروائیول کر سکتا ہے,
ساری زندگی سروائیو ماں باپ کھلا دیتے ہیں حضرت.
ہاں جی, ہاں تو دو چار مہینے آپ سروائیو کر سکتے ہیں, کہیں سے کوئی آپ کو دے دے گا کوئی نہ کوئی آپ کا, لیکن ان ممالک کے اندر ایک مہینہ بھی اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو آپ کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ بڑے ہی حیرت انگیز ہوتے ہیں, اور اللہ پاک جو ہے وہ محفوظ فرمائے, اور وہاں کی محنت کے مقابلے میں آدھی محنت سے بھی, اور ایون کہ ابھی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ دنیا کے جو آسان ترین یا سستے ترین ممالک ہیں ان کے ٹاپ کے اندر ہمارا بھی شمار
ایسا ہی ہے,
یعنی کہ یوں اگر دیکھا جائے
حضرت
تو وہاں پر جتنا کمایا تو خرچ بھی پھر اسی حساب سے.
میں 5-6 بجے ایک بار ٹرین میں بیٹھا یورپ میں, ملک مجھے یاد نہیں ہے, میں ایئرپورٹ جانا تھا, مجھے یہ پتہ نہیں کہاں جانا تھا, میں نے 5 بجے صبح دیکھا کہ لوگ آنکھیں مل رہے ہیں لیکن آ گئے ٹرین کے, میں کدھر جا رہے ہیں, سب نوکریوں پہ جا رہے ہیں. اچھا اجمان, آپ تو عرب امارات بہت رہے ہو, عرب امارات میں آپ صبح 6 بجے گاڑی پہ بیٹھ جائیں اجمان سے دبئی آنے کے لیے, لائنیں لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی, کیوں بھائی؟ صبح صبح جاب پہ جانا ہے یار, 5-6 بجے یہاں بھی اٹھ جاؤ تو اللہ پاک بہت ساری چیزیں دے دے گا, یہاں اٹھنا نہیں ہے,
یہاں جاب کرنا نہیں ہے, یہ خالی ٹریول ہے, یعنی 2 گھنٹے جانا 2 گھنٹے آنا,
محنت کرتے ہیں. اچھا پھر رات کو 10 بجے آ کر اپنا کھانا خود پکانا, کپڑے خود دھونا, استری خود کرنا, یہ سب وہاں کر رہی ہے قوم, بھائی یہ کام یہاں کیوں نہیں کرتے؟ محنت یہاں کریں تو یہاں کام کی کمی نہیں ہے یار, راجا بن کے رہنا ہے, کرنا کچھ نہیں ہے, ویلے گھومنا ہے, کہتے پیسے نہیں ہے, بھئی کام ادھر بھی کرنے والے کما رہے ہیں. چلے سوبان بھائی, آپ کا کام, آپ کا شعبہ بھی ہے, کچھ بتاؤ سانو, دسو کچھ.
جملہ ہے لوگ کیا کہیں گے. ہمیں پتا ہے کہ بہت سے ہمارے جو بھائی ہیں ان سے پوچھا جائے نا آپ کیا کرتے ہیں, آپ کی کیا جاب ہے, کیا کاروبار ہے, تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہمارے بڑے بھائی باہر ہوتے ہیں,
وہ کما رہے ہم کھا رہے ہیں, ایسا ہی ہے,
وہ ہمارے بھائی باہر, اگلا بھی چپ ہو جاتا ہے یار واقعی ان کے پاس یہ بہت بڑی ڈگری ہے. اب یہ جو چیز ہے کہ میرے ہمسائے, میرے گھر والے, میری فیملی ممبر یہ کہیں کہ یہ باہر ہوتا ہے, یہ جو جملہ تھا باہر ہوتا ہے, یہ جملے کے اندر ایک چارم ہے, کرزما ہے کہ یہ چیز مجھے بہت بڑا کر دیتی ہے اور میری بڑی اہمیت واضح ہو جاتی ہے. دوسری چیز کاؤنسلنگ ہے, ان کو غلط لوگ مل گئے جن سے انہوں نے غلط قسم کے مشورے مان لیے. اب لوگ کیا کہیں گے, میں نے ڈگری لی, ڈگری لینے کے بعد اگر میں نے کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا, لوگ کیا کہیں گے, اتنا چھوٹا کاروبار کر رہا ہے, یہ مثال کے طور پہ ریڑھی کوئی لگاتا ہے, اس پہ ریڑھی لگا کے بریانی گھر کی اب بنا کے بیچ رہا ہوتا ہے, اب اس کو کاؤنسلنگ کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک حد تک امیز کام ہے, تمہارے لیول کا نہیں ہے, تمہارے
سٹیٹس
کا نہیں ہے, تمہارے خاندان میں کبھی کسی نے ایسے نہیں کیا. اب یہ غلط مشورہ اس کو مل گیا اور اس غلط مشورے کی وجہ سے اس طرح سے چلا گیا, مختلف قسم کی اوپینین اس کے اوپر, ٹھیک ہے جو اس پہ مسلمان فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, لیکن $8,000 $23-40 lakh میں کتنی آپشنز موجود ہیں. میں بالکل مختصر سی بات کرتا ہوں کہ اس وقت جس طرح آپ نے ای کامرس کی بات کی, ایک لیپ ٹاپ کتنے کا آتا ہوگا, اور اس وقت سرکاری طور پہ بھی بہت سی ایسی اسکیمس موجود ہیں, پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی ایسے کام کر رہی ہیں کہ میٹرک پاس نوجوان اگر بالکل دل لگا کے 6-8 مہینے, دیکھیں ایک بہت بڑا بازار ہے, اس کے اندر حرام چیز کی دکان بھی ہے, حلال چیز کی دکان بھی ہے, یہ انٹرنیٹ کا کاروبار بھی ایسا ہے, بہت بڑا ہے, آپ 6 ماہ 1 سال لگا کے اس چیز کو سیکھ لیں. اب دیکھیں حضور, ایک بندہ وہ 6-6 گھنٹے ٹی وی کے اوپر کوئی کام کر رہا ہے, کوئی چیز دیکھ رہا ہے, اور وہ موضوع بحث بھی اس نے بنایا ہوا ہے, اس 6 گھنٹے ٹی وی یا سوشل میڈیا دیکھنے کے بعد اس نے کون سی ڈگری لے لی, اس کی ذات میں کون سی ایسی پروگرس یا ڈیولپمنٹ ہوئی, اس سے برس اگر وہ 6 گھنٹے کا کوئی کورس کر لیتا اور کورس کرنے کے بعد 1 مہینے بعد اپنی پرفارمنس کو دیکھتا تو کہاں تک پہنچ سکتا تھا. تو قناعت, صبر, شکر, یہ باتیں اگر کوئی سکھائے, سمجھائے اور ہم اس کو سمجھے تو بہت اچھا ہو سکتا ہے. اچھا حضور, اپنے موضوع کے حوالے سے,
یہ 25-30 لاکھ والی جو آپ نے بات کی اس پہ آپ نے کہا, بالکل صحیح آپ نے اشارہ کیا کہ گاڑی آ جاتی ہے, بہت ساری سروسز آ گئی ہیں, میں نے دیکھا لاکھ لاکھ روپے کمانے والے کما رہے, جتنی محنت باہر جا کے کرنی ہے, اگر 12 گھنٹے یا باہر گھر 12, اچھا اپنی مرضی سے اے سی میں بیٹھا ہے, اپنی مرضی آج چلانی ہے نہیں چلانی ہے, اچھا عید والے دن گاڑی آپ کے پاس ہے, اپنے بچوں کو بھی گھما رہے ہیں آپ, یعنی کسی کی نوکری نہیں ہو رہی, اپنا کام ہو رہا ہے, اچھا ایسے بہت سارے اب تو کام شروع ہو گئے, موٹر سائیکل چلا کے لوگ کما رہے ہیں, اچھا وہاں جان بھی تک جا رہی ہے اور گھر سے بھی دور ہو رہے ہیں, پتہ نہیں جاب ملے گی نہیں ملے گی, اور یہ اچھا وہی والی بات جو آپ نے کہا لوگ کیا کہیں گے, میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا پھر آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. ہم یورپ جاتے ہیں, میں آسٹریلیا گیا تھا, مجھے اچھا میں آپ کو ایک تو پہلے روایت سنا دیتا ہوں, جو حلال روزی کمانے کے لیے ذلت کی جگہ پہ کھڑا ہو تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں کہ جیسے درختوں کے پتے خزاں میں جھڑتے ہیں. اب آپ ذرا غور کریں, کہ گناہ جھڑ رہے ہیں حلال کمانے کے لیے. اچھا یہ بیرون ملک میں خپت نہیں ہے, بڑی بڑی محبت سے لوگ ہمیں تعارف کراتے ہیں. اچھا میں جیسے میں آسٹریلیا ایک جگہ گیا تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں, بولے میں ٹیکسی چلاتا ہوں. ایک نے کہا میں ڈش واشنگ کرتا ہوں, میں ہوٹل میں کام کرتا ہوں. اچھا اس پہ کوئی ماتھے پر بل نہیں ہے, کوئی اس پر ان کو شرمندہ کیوں شرمندگی ہو بھائی, اچھی روزی حلال روزی کما رہا, کسی کا جیب سے تو نہیں نکال رہے. لیکن وہی بندے یا یہاں پر لوگ کسی کو کہیں یار آپ کسی کوئی کیسے تعارف کرائے میں ٹیکسی چلاتا ہوں میں ٹھیلا, بھائی آپ حلال روزی کما رہے کسی کی ان چکر میں کیوں جاتے ہیں؟ بھیک مانگنے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں گے, کسی کے آگے ہاتھ پھیلا لیں گے, اس سے بہتر نہیں کہ اپنا کام خود کریں؟ تو یہ بڑی اہم بات سبحان بھائی کر رہے ہیں کہ یہ خامہ خائی کا ہم نے وہ بنا لیا ہے اور پھر بندہ نیچے سے ہی اوپر جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے بڑے چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے, ٹھیلے لگانے والے, پتھارے لگانے والے, آج اللہ نے ان کو فیکٹری اونر بنا دیا, لیکن وہ حلال کی طرف گئے, وہ غلط کام کی طرف نہیں گئے. جی سبحان بھائی.
دور اس میں میں گزارش کروں گا کہ ہمارے پیچھے کون سی کہانی چل رہی ہے. ہر انسان کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہے جو دوسری کہانی ہے, اور وہ کہانی کبھی کبھار پوری زندگی کو گورن کر رہی ہوتی ہے. میں اس کی مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جو آپ کی کہانی سامنے دنیا کو نظر آ رہی ہے نا, انہوں نے دوسری کہانی جاننے کی کوشش نہیں کرنی. ماں آپ کی ایک ہی ہے, باپ آپ کا ایک ہی ہے. وہ ماں ہے جو ایکسپلور کرے گی کہ میرے بچے کا موڈ کیوں آف ہے, یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے. باقی لوگوں نے وہی کہانی دیکھنی جو ان کو نظر آ رہا ہے, انہوں نے پیچھے نہیں جانا.
اسی
لیے کہتے ہیں اگر آپ گھر بیٹھ کے رو رہے ہیں نا تو باہر دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا, تو جب دروازہ کھولیں گے نا تو براہ کرم مسکرا کے کھولیے گا. اگر کسی نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ لوٹ لے گا, کیونکہ نمک ہر گھر میں ہے, مرہم ہر گھر میں نہیں ہے. اور میں آپ سے کہانی شیئر کرتا ہوں. یہ دیکھیے حضور کے پہلے میں ایک کہانی آپ کو بتا کے پھر اپنی کہانی بتاؤں گا. ایک استاد صاحب تھے, وہ بہت زبردست ٹیچر تھے پورے شہر کے اندر. وہ اپنے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے تھے, بچوں نے دوسری گیند پہ ان کو آؤٹ کر دیا. استاد صاحب کو آؤٹ کر دیا, ہاں ہاں ہم جیت گئے. استاد صاحب سب کو اندر لے آئے, آ کر کہنے لگے بتاؤ میں کرکٹر کیسا ہوں. کہتے جی آپ تو اچھے کرکٹر نہیں ہیں, دوسری بال پہ آؤٹ ہو گئے. کہا بتاؤ میں استاد کیسا ہوں. کہا جی پورے شہر میں آپ جیسا استاد کوئی نہیں ہے. کہا سن لو میں ایسا نہیں تھا, میں اتنا اچھا بولتا نہیں تھا. جب میں خود اسٹوڈنٹ تھا ایک دن میرے ٹیچر کے گھر میں پارٹی تھی, میرے ٹیچر نے مجھے کچن میں بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ برف توڑو میں ابھی آتا ہوں. جیسے میرے ٹیچر گئے میں نے ہاتھ سے وہ برف توڑ دی, ہاتھ سے, اور پھر میں نے برف اٹھا کے دیوار پہ ماری. جب میرے استاد صاحب واپس آئے انہوں نے کہا اوئے یہ کیا کیا ہے, برف دیوار سے توڑ کے تم نے توڑی ہے, دیوار سے مار کے توڑی ہے, تمہیں اتنا پتہ ہی نہیں ہے کہ برف کیسے توڑتے ہیں. اوہ دیکھو اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس نے برف دیوار سے مار کے توڑی ہے. اچھا برف اس نے دیوار سے مار کے نہیں توڑی, برف اس نے ہاتھ سے توڑی ہے. وہ چپ ہے. استاد دو تین دن تک تھوڑا سا اس کا مذاق بناتے رہے کہ یہ دیکھو اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے برف دیوار سے مار کے توڑی ہے. اب اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی, بچوں نے پوچھا سر آپ نے اپنے ٹیچر کو کیوں نہیں بتایا کہ آپ نے برف ہاتھ سے توڑی تھی. استاد کہنے لگے اس لیے نہیں بتایا کہ میرے ٹیچر کا ایک ہاتھ نہیں تھا, اور اگر میں ان کو بتا دیتا کہ میں نے ہاتھ سے توڑی ہے انہیں یہ بات فیل ہونی تھی. بس پتہ نہیں کیا ہوا اس دن کے بعد میرے کیریئر کو فلائٹ لگی, اور آج مجھ سے اچھا ٹیچر کوئی نہیں ہے جبکہ میں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا. تو کوئی نہ کوئی کہانی آپ کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے. میں اپنی کہانی سناتا ہوں. آج سے 20-22 سال پہلے میں پہلی بار کراچی آیا تھا. میں اسٹیج فرائٹ کا شکار اسٹوڈنٹ تھا, پبلک اسپیکنگ مجھ سے نہیں ہوتی تھی. امید ہے میری والدہ بھی یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں گی, ان کو بھی اس بات کا پتا ہوگا. میں بہت شائع تھا, شرمندہ اور شرم سار کا تھا, میں نہیں بول سکتا تھا اسٹیج کے اوپر آ کے. امیر علیہ سنت اس وقت تب آپ گھومتے پھرتے تھے, فیضان مدینہ کے اندر بھی تھے. عصر کی نماز امیر علیہ سنت نے پڑھائی, رمضان کے دن تھے, اور رمضان کے دن میں امیر علیہ سنت کے پاس ہم حاضر ہو گئے اور ہم چل مدینہ کی درخواست کر رہے تھے. چل مدینہ کا مطلب یہ ہے کہ پیر و مرشد کے ساتھ مدینہ شریف جانا ہے. اور رات کا وقت تھا, بہت زیادہ آوازاری تھی, کافی معصوب آ رہے تھے. امیر علیہ سنت کے گھر سے کھانا آیا ہوا تھا. امیر علیہ سنت نے مجھے سمجھایا کہ دیکھیں آپ صحیح سے افطاری کریں, اور صحیح سے افطاری کرنے کے بعد تاکہ تراوی کے لیے آپ کے اندر طاقت آئے. یہی امیر علیہ سنت کا خاصہ ہے کہ آپ کے الفاظ, آپ کا عمل سب چیزوں سے تبلیغ ہوتی ہے. آپ نے اپنے گھر سے آئے ہوئے اس کھانے کے کچھ نوالے مجھے کھلائے تھے اور گال تھپتھپایا تھا, اور لٹرلی میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں الحمدللہ. اس کے بعد سے مجھے خود اندازہ نہیں ہوا کہ آج مدنی چینل پر بھی کلام کرتے ہیں, بیانات بھی پورے پاکستان میں اگر کیے جاتے ہیں, ایک اچھی اس حوالے سے ریپوٹیشن ہے. تو یہ کہانی تھی پیچھے کہ چل رہی تھی کہ امیر علیہ سنت نے کس انداز سے لوگوں کو چنا, کس کو کس انداز سے تیار کیا. آج تک مجھے وہ جو مٹی کی ہنڈیا تھی امیر علیہ سنت کی وہ بھی یاد ہے, اور وہ جو نوالا تھا اس کا ذائقہ بھی ایک ذہن میں آتا ہے کہ امیر علیہ سنت نے کس انداز سے یہ کام کیا.
بہت خوبصورت بات ہے. اور پچھلے دنوں مفتی قاسم صاحب نے بھی اس طرح ہم ساتھ تھے تو ایک جملہ کہا کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا اللہ والے بعض اوقات کچھ کھلا کے بھی نواز دیتے ہیں. اب سیدنا اگر غریب نواز رحمت اللہ تعالی کا واقعہ سنے تو ان کو کھلی کھلائی گئی تھی نا, بزرگ آئے تھے ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی لے اور وہ چھوٹا سا ٹکڑا کھلایا اور دل کی دنیا بدل دی. تو اللہ والوں کی بات نرالی ہوتی ہے. ایک اور انٹرنیشنل ایونٹ ہوا ناظرین پچھلے دنوں, ایک اور عجیب واقعہ ہوا, پوری دنیا کو اس نے بھی ہلا کر رکھ دیا. اور وہ ایک ایسی آبدوز تھی جو سمندر کے اندر گہرائی میں جا کر ایک اور ڈوبے ہوئے جہاز کو دیکھنا تھا انہوں نے. اب اس پہ بحث نہیں کرتے کہ وہ کام کیا تھا یا کیسا تھا, مگر جو اسٹرانگ میسج یہاں ملتا ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے کہ ایک ایسی اربوں پتی لوگ ہیں, ایک ایسی خرچہ کیا گیا جو کروڑوں روپے خرچہ کیا گیا اور اس کے بعد جناب وہ اس جگہ تک پہنچے. اس میں جو مسلمان تھے ہمارے پاکستانی تھے, داؤد فیملی کے لوگ تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. یہ چونکہ ہمارے میمن برادری سے بھی ان کا تعلق تھا اور یہ بڑا یوں سمجھا جائے کہ ایک لحاظ سے ان کی کنٹریبیوشن بھی بہت ہے فلاحی کاموں میں. اللہ ان کے نیک کاموں میں ان کو اس کی جزا دے اور مرحومین کی مغفرت فرمائے. لیکن آپ دیکھیں کہ نہ پیسہ کام آ سکتا ہے نہ اثر و رسوخ کام آ سکتا ہے. ملینز آف ڈالرز کا آپریشن کیا گیا ان کو باہر نکالنے کے لیے, اس آبدوز کو تلاش کرنے کے لیے, مگر جب ملنا تھا جب ملا, جب پتا چلنا تھا جب پتا چلا. حالانکہ بتایا جاتا ہے کہ جس وقت یہ ڈائیو ہوئی تھی اس کے ڈیڑھ دو گھنٹے بعد ہی اس کا رابطہ منقطع ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد ہی ایکسپلوڈ بھی ہو گئی تھی, یعنی کچھ ہی دیر کے بعد یہ آبدوز پھٹ چکی تھی. اور جو بتایا جاتا ہے اب تک کی جو تحقیق ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا. لیکن آپ ذرا سوچیں کہ یہ بھی ہم سب کے لیے ایک داستان ہے نا کہ اللہ پاک حفظ و امان میں رکھے. کہتے ہیں نا جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, ہر طرف جو ہے نا وہ عبرت کی. اب اگر بندہ میسج لینا چاہے, اس کو کچھ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے, کچھ لوگ اس کو کسی اور طریقے سے سوچ رہے ہوں گے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں جب جہاں جس وقت لکھی ہے اس وقت آنی ہے تو ہمیں تیار رہنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا کہ کب آ جائے گی. بندہ میں تو یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ انسان روز ایسے جیے کہ اگر آج قبر میں چلا گیا تو بھی قبر جنت کا باغ بنے گا. ایسے نہ جیے کہ جناب اب موقع ملے گا تو توبہ کر لوں گا. آج بھی تو جا سکتے ہیں, روز جا رہے ہیں لوگ, اچانک جا رہے ہیں. آج ہمارے مبلغ دعوت اسلامی ایف جی آر ایف کے ہمارے ایک شعبے کے نگران بھی ہیں حاجی الطاف, مشہور ہیں الطاف پی آئی. پچھلے دنوں ان کو بیچاروں کو فالج کا اٹیک ہوا, ابھی وہ بیمار تھے مگر آج وہ کل ان کے بھائی کی علالت کی خبر سن کر اس علالت میں وہ لاہور گئے, مجھے بتایا انہوں نے, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا میسج آیا کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. تو ناظرین یہ واقعات بتاتے ہمیں کہ لوگ اٹھتے چلے جا رہے ہیں اکثر, ہماری بھی باری آنے والی ہے. تو ہمیں تیار رہنا ہے, توبہ کے ساتھ رہنا ہے, اللہ کی رضا کے ساتھ رہنا ہے. ناظرین ایک جی جی
اس میں یہ جو آپ نے دو واقعات بیان فرمائے, سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث مبارک میں آپ سے شیئر کروں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کی موت کسی جگہ پر لکھی ہوتی ہے تو حاجت اسے وہاں لے جاتی ہے, حاجت اسے وہاں لے جاتی ہے, یہ وہاں پہنچ جاتا ہے, پھر اسے موت وہاں آتی ہے اور وہ جگہ اسے اپنے پاس امانت رکھ لیتی ہے, اور قیامت کے دن وہ جگہ ان کے لاشوں کو ان کو اللہ کے دربار میں پیش کرے گی اور وہ جگہ کہے گی کہ مولا یہ تیری امانت ہے جو تُو نے میرے سپرد.
اللہ بالکل ایسا, ایسے کئی واقعات ہیں, بلکہ وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے نا کہ آپ کا ایک ساتھی آپ کے ساتھ بیٹھا تھا اور ملک الموت آئے اور وہ دیکھنے لگے غور سے, تو جب وہ چلے گئے تو کہا کہ یہ ملک الموت تمہیں غور سے دیکھ رہے تھے, کہا لگتا ہے میری روح قبض کر لیں گے, حضرت آپ کی تو ہواؤں پہ حکومت ہے, ہوا کو حکم دے کے مجھے ہند پہنچا دے. حالانکہ وہ آپ کے دربار میں بیٹھا تھا, آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ ہند پہنچا دے, ملک الموت کچھ دنوں بعد آئے تو آپ نے کہا کہ تم نے میرے ساتھی کو غور سے کیوں دیکھ رہے تھے, تو کہا حضرت میں حیران تھا کہ بیٹھے آپ کے پاس ہیں اور مجھے حکم ہے کہ کچھ دیر کے بعد ان کی ہند سے روح قبض کرنی ہے, تو اس کی روح ہند میں قبض کرنی تھی اور اس نے خود ریکویسٹ کی کہ حضرت دعا کریں کہ ہوا مجھے ہند پہنچا دے, تو پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ایک اور ناظرین کہانی جو کہانیوں کا انبار ہے, ظاہر وقت اب کم ہے لیکن میں چاہتا ہوں اس کو بھی تھوڑا سا ٹچ آخر میں کر لیتے ہیں اور اس پہ سب سے میں رائے بھی لینا چاہوں گا. پہلے میں آپ کو کچھ ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں کہ آج کل جو پیشہ ور بھکاری ہیں ان کے جو بعض اوقات معاملات سامنے آتے ہیں وہ اتنے حیرت انگیز ہوتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے, اور یہ باقاعدہ ایک مافیا کی شکل اختیار کر گیا ہے, ایک سنڈیکیٹ کی شکل اختیار کر گیا ہے, اربوں روپے جناب ایک بھیک میں جو ہے وہ جمع کیے جا رہے ہیں. بعض اوقات ان بیچاروں کا قصور بھی نہیں ہوتا کہ جو ہمیں روڈ پہ نظر آتے ہیں, یہ تو شاید ان کو بعض اوقات مجبور کر کے لایا جاتا ہے, بعض اوقات معذور کر کے لایا جاتا ہے, یا بعض اوقات ان کو دیہاڑی پہ رکھا جاتا ہے. ہاں دیہاڑی والوں کو تو ہم نہیں کہیں گے کہ وہ مجبور ہیں, لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے. کچھ آپ کو حیرت انگیز مختصراً ویڈیوز دکھاتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. جی
مجھے خدایا معاف کر دے name is Shaukat Bhikari. My name is Shaukat Bhikari. I live in Mirapur. Who near the Shah Jamal? I Mirapur mein rehta hu, jo Shah Jamal ke bahut hi nazdeek hai. My work is continue to the beggaring. Mera kaam hai bheek mangna in Multan, Multan mein. Daily 1000 in Multan. My roz ka 1000 rupiya Multan mein kama leta hu. After 30 days, 30,000. My 30 din ka 30,000 kama leta hu. Roz ka 1000 rupiya poor ke brand 0419 mein jama ho raha hai. My total balance is in HBL 1,010,000 rupees. Kaka Shaukat Bhikari ka total balance hai 10,10,000.
अब आप ये हमने बहुत मुख्तसर सोशल मीडिया पे चूंकि वीडियोस वायरल हैं फिर भी हमने बिलर कर दिया था पहली वीडियो में. अब ये झोपड़ पट्टी है यानी झोपड़ियां हैं और यहाँ वो जो फकीर लोग हैं उनके पास करोला गाड़ी आती है. अच्छा पहले तो मैं जब ये वीडियो देख रहा था मैं समझा वो करोला वाला कुछ भीख देने आया है या गरीबों की मदद करने आया है, मगर जब ये वीडियो पूरी देखी तो वो करोला बाकायदा पार्क हो गई झोपड़ी के अंदर और वो झोपड़ी भी बंद हो गई तो पता चला कि एक झोपड़ी जो है पार्किंग लॉट भी है. तो अच्छा ये एक होता वाकया तो हम चले उसने जन कर लेते कि करोला जो है वो हमने खैर नंबर भी नहीं दिखाया करोला का या बताया नहीं है, हो सकता है. लेकिन चूंकि क्राइन ऐसे मिलते हैं, अब ये देखे ना ये एक भिखारी की वीडियो तो खुद सोशल मीडिया पर डाली, अंग्रेजी भी बोल रहा है कि मेरे अकाउंट में 1 मिलियन से ज्यादा पैसे मौजूद हैं और 30,000 रुपए महाना मैं कमाता हूँ. चाहे खाने पीने का खर्चा तो फिर नहीं होता उनको,
खबर नहीं है.
हाँ ये
2-3 साल पुरानी कहानी है.
अच्छा
अब पता नहीं क्या होगा.
अच्छा पता नहीं कितने मिलियन हो गए होंगे. अच्छा इसी एक और अजीब वाकया जिसने सोशल मीडिया पे बड़ी शोहरत हासिल की, जो पिछले दिनों एक अखबारी खबर भी थी और उसकी वीडियोस भी चली कि एक लड़की की कहीं शादी हुई और उस लड़की ने कुछ दिनों बाद तलाक का मुतालबा किया और फिर मीडिया में भी उस लड़की ने और अखबारात को भी बयान दिया कि मैं जिस घर में बिहाई गई तो मुझे बताया गया कि बड़े अच्छे लोग हैं और उनका बाकायदा बंगला है, तो मैं बंगले में गई और बड़े मेरे खानदान वाले भी खुश और मुझे कुछ दिन तो बड़ा खिलाया पिलाया भी गया सब था, लेकिन मैं देखती थी कि सुबह सुबह मेरी सास मेरे ससुर मेरे शोहर मेरे देवर सब चले जाते हैं कहीं काम पे, तो मैं हैरान कि सब मुझे छोड़ के कहां चले जाते. सास तो नॉर्मली काम नहीं करती है लेकिन शाम होती तो ये फिर आ जाते थे, लेकिन मुझे पता नहीं चलता था ये काम क्या करते हैं. तो एक दिन मैं घर के बेसमेंट में गई तो मैं बेसमेंट में देख के हैरान रह गई कि वहां तो पुराने फटे कपड़े जो भिखारियों के कपड़े होते हैं जो लोग मांगने वाले, तो उस तरह के कपड़े पड़े हैं. फिर मैं उसकी टोह में पड़ी तो पता चला सारे घर वाले सुबह भीख मांगने जाते हैं
भिखारियों,
पूरा मैं तो भिखारियों के घर में ब्याही गई हूँ. अच्छा बंगला है उनका, गाड़ी है लैंड क्रूजर या पता नहीं कौन सी गाड़ी में सुबह जाते हैं और फिर अपने अपने स्पॉट पे उनको ड्राइवर छोड़ता है और शाम को उस स्पॉट से ड्राइवर पिक करता है. तो अब ये कोई अफसाना होता, कोई हम कहानी की बात नहीं कर रहे, वो लड़की खुद बयान दे रही है और उसकी अखबार में बाकायदा बयान मौजूद और उसने मीडिया पर आकर बताया और बाद में जब उस घर पर जाकर छापा वगैरह पड़ा तो वाकई वो निकला जो वो कहती है. तो देखिए यहां अब इसकी भी दो पहलू हैं, इस पर बात होनी चाहिए कि यकीनन पेशावर भिखारियों ने करोड़ों रुपए अरबों रुपए यूं रोजाना की बुनियाद पर भीख जा रही है और उनके घर भर रहे हैं और इस बुनियाद पर बदकिस्मती से जो मुस्तहिक लोग हैं जो जरूरतमंद लोग हैं उनको नहीं मिल रहा. जरूरतमंद आदमी कैसे आज के सफेद पोश या इज्जत वाला आदमी कैसे चौराहे पे खड़े होकर मांगेगा. तो ये तो हमें इसको कंडेम भी करना चाहिए, उसकी हौसला शिकनी भी करनी चाहिए और इसमें हमें सफेद पोश लोगों को ढूंढ कर हमें उनकी मदद करनी चाहिए. पिछले दिनों एक मुहिम चली थी कराची में, भीख बंद मुहिम. मैं उन लोगों को जानता भी हूं, उनमें से एक हमारे जानने वाले भी हैं. चले मैं आज उनको ऑन ईयर एक मशवरा भी दे देता हूं, वैसे भी मैंने मशवरा भिजवाया था उनको. देखिए ये बात तो ठीक है कि ये जो कमर्शियल लोग हैं जो मांगने वाले हैं उनको नहीं देना चाहिए,
शरण भी मनाए.
हाँ शरण भी मनाए, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप ये लोगों को जहन देंगे ना कि यार किसी को भीख ही नहीं देनी है
किसी को,
तो फिर उससे क्या होगा कि सखावत खत्म हो जाएगी. इसका दो पहलू हैं. देखिए हमारे माँ बाप ने, हम सब हमारे माँ बाप ने बचपन से हमारे हाथ में कुछ पैसे दिए, बेटा किसी गरीब को दे दो, मस्जिद के चंदे में डाल दो. सखावत कैसे सिखाई हमारे माँ बाप ने, हमें मदद करना सिखाया. हम पेशावर को ना दे भाई, भीख बंद करें लेकिन सखावत तो शुरू करें ना.
सही,
यानी ऐसा कोई हमारा नारा हो कि जनाब अगर आप रोड पे खड़े हुए फकीर को या पेशावर फकीर को नहीं दे रहे तो ऐसा ना करें कि वो पैसे जेब, क्योंकि देखिए पैसा जो है ना वो इंसान के दिल के बड़ा करीब है. आप किसी को यार आज से किसी गरीब की मदद नहीं करना, आपको चलो बहुत अच्छा पैसा मुझे काम आएगा, नहीं, आपने मदद डबल कर देनी है मगर जाके ढूंढ के मुस्तहिक सही जगह पर दें ताकि ये सखावत का दरवाजा बंद ना हो जाए. वरना अगर इतना कंडेम करेंगे ना भीख को मदद को तो ऐसा ना हो लोग मदद करना ही छोड़ दें, वो फितरत से ही निकल जाए.
सब जो सफेद पोश लोग होते हैं ना बाद वक्त क्राइन वाजे होते हैं हमारी अपनी फैमिली में या जिस इलाके में रहते हैं, ये जो हमारे रबते में होते हैं कई ऐसे लोग होते हैं कि हम देखते हैं कि उनकी फैमिली बड़ी है या उनके अखराजात ज्यादा है लेकिन उनकी इनकम इतनी नहीं है.
ऐसा ही है,
तो تو اس طرح اگر تھوڑی بہت جستجو کی جائے تو اللہ کی رحمت سے امید
حضرت ہے مشکل نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں ابھی کل پرسوں کہیں بیٹھا تھا, یہی ٹاپک تھا کہ یار مستحق کہاں ڈھونڈے. میں نے کہا آپ کی فیکٹری میں جتنے 40,000-50,000 تک کی جاب والے سارے مستحق ہیں, مطلب زکات نہ دیں لیکن ایٹ لیسٹ آپ ان کی مدد تو کریں. وہ ساری سفید پوش ہیں, 40-50,000 والے کا کدھر پورا ہوتا ہے یار. ہم کہہ رہے ہیں میں باہر جا کے فقیر ڈھونڈوں, جتنے 50,000 یا اس کے کم کی سیلری والے آپ سب کو تحفے دیں, سب کو قربانی کا گوشت دیں, سب کو عیدی دیں. بھائی آپ باہر جا کے بانٹ رہے ہیں اور اپنے پریشان ہیں, کیونکہ باہر ذرا نام ہوتا ہے, واہ واہ ہوتی ہے, بھائی فلاں صاحب نے فلاں ایسوسی ایشن کو دیا, اپنے لوگوں کو بھولے ہوئے ہیں. یہ ساری سفید پوش ہیں. اچھا ہم لوگ ایک بات کیا غلطی کرتے ہیں, یہ بھی آج سن لیں ناظرین, بھائی ضرورت ہونا تو مجھے کہہ دینا. اپنے ملازمین کو, اپنے رشتہ داروں کو پتا کیا کہا ہوا ہے کہ یار آپ کو جب بھی پرابلم ہونا مجھے کہہ دینا. وہ کیوں کہے گا یار, اس نے آج تک کبھی کسی کو نہیں کہا, وہ مر جائے گا نہیں کہے گا. آپ بغیر بتائے دے دیں, بغیر پوچھے دے دیں, ضرورت ہے.
اور پھر وہ یہ بولتا ہے آپ یقین کریں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, آپ نے جو پیسے بھجوائے نا اس کا جو شکریہ کا انداز ہوگا وہ بڑا.
مجھے ابھی ایک بہت بڑی شخصیت کراچی کی ملی, وہ مجھے کہتی ہے کہ وہ راشن بانٹتے ہیں. سنیے گا, یہ 4 دن پرانی بات ہے. کہتے ہیں ابھی بھائی ایک بندہ آیا, بہت سارے آئے ہوئے تھے مجھ سے ملنے, مجھ سے جو رات کو ملنے آتے ہیں میرے سب کو غریب لوگ آتے ہیں میں راشن بھی بانٹتا ہوں. تو ایک الٹو میں آئے تھے, تو میں نے کہا بھائی سارے لوگ بھائی ذرا جاتے آتے راشن بھی لے جائیے گا. تو وہ کہتا ہے بھائی ہم راشن واشن نہیں لیتے. مجھے اس نے تھوڑا سا جھٹک دیا, انہوں نے مجھے بڑا عجیب لگا یار, نہیں لینا تو نہ لے, سب کے سامنے تو نہ بولتا. تو تھوڑی دیر ہوئی تو میرے جب سب چلے گئے تو وہ آیا میرے کان میں, کہتا ہے میرا داماد ساتھ ہے تو میں اس لیے ایسا کہا, میں تھوڑی دیر بعد آ کے لے جاؤں راشن.
اللہ
اب راشن ذرا گیٹ پہ چوکی دار کو بتا دیجیے گا. الٹو گاڑی میں تھا وہ بندہ, بعد میں رات سے مجھے خود بتایا رات کو دیر سے آیا اور راشن لے کر گیا. اب بتائیں یہ گزر رہی ہے لوگوں پر, آپ کہہ رہے ہیں لوگ نہیں مل رہے, اب بانٹے مسلمانوں کو یار, یہ سب پریشان ہیں. میں کہہ رہا ہوں اس وقت جو کیفیت ہے لوگوں کی پورا نہیں ہو رہا ہے. زکات کا مستحق ڈھونڈنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے, تھوڑی سی آپ بات کریں گے پتا چل جائے گا 20-25-30,000 کی تنخواہ والے کے پاس کدھر سے نصاب جمع ہو رہا ہوگا. لیکن چلیں آپ 2-4 سوال کے ذریعے انٹرویو کر لیں, لیکن گوشت بانٹنے کے لیے تو مستحق ضروری نہیں ہے نا. عیدی بانٹنے کے لیے آپ اللہ پاک نے جن کو نوازا, اب صرف زکات پر کیوں کام کر رہے ہیں, اور بھی بانٹو یار. اللہ نے دیا اس وقت بانٹنے کا وقت ہے, لوگ واقعی پریشان ہیں اور آپ دیں تو صحیح. اور جو عابد بھائی کہا پھر ان کے چہروں کی جو چمک اور جو ان کی دل سے دعا ہوتی ہے کہ حضرت زبان نہیں اٹھ رہی تھی لیکن ضرورت بہت تھی.
ہمارے فیملی کا ایک واقعہ جو آپ نے بات کہی نا کہ ایک ہے کہ بھی ضرورت ہو تو بتانا,
یہ کہنا ہی نہیں چاہیے, کون بولے گا.
اکثر الحمدللہ ویل آف ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جب کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ضرورت پڑ جاتی ہے. تو فیملی میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو اور میجر ایکسیڈنٹ ہو گیا, اب سارے خاندان والے آ کر اور وہ بھی اپر مڈل کلاس کے ہی تھے لیکن سب آ کر یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی ضرورت ہو تو بتانا, خرچ ہو رہا ہوگا بتانا. اچھا ایک جو فیملی ممبر تھا اس کو مجھے پتہ لگا, بعد میں پتہ لگا کہ وہ آیا ٹریول کر کے دوسرے شہر سے اور کیش لے کر آیا,
ایسے ہی ہے.
اور اس نے کہا کہ یہ رکھ لیں, اگر ضرورت پڑے تو خرچ کر لیجئے گا ورنہ بعد میں دیکھ لیں گے, لیکن یہ آپ رکھ لیں. اب یقین کریں ان کو ضرورت نہیں پڑی, انہوں نے شکریہ کے ساتھ واپس کیا, لیکن میں یہ سوچتا رہا کہ 10 نے پوچھا ہوگا لیکن ایک جو لے کر آ گیا
نہیں چاہیے.
اس کا جو امپیکٹ ہے
100%
اور وہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ کتنا زبردست ہوگا, بڑا اچھا لگا کہ یار دیکھو وہ لے کر آ گیا. اچھا کم ہے زیادہ اسے وہ نہیں ہے لیکن آپ جتنا دے سکتے ہیں آپ دے دیں, اگر وہ واقعی سفید پوچھے تو واپس کر دیں.
نہیں دینا چاہیے.
یہ بھی ہے کہ دینے والوں کا جیسے نا یہ فقیر ہیں یہ پہن کر پرانے لباس پہن کے, اب انہوں نے بھی جب ہم اتنا سوچ رہے ہیں تو وہ بھی سوچ رہے ہیں, پہلے پرانے کپڑے پہن کر مانگتے تھے, اب جو ہے نا ایسے مانگنے والے آ گئے کہ تیار ہو کے مانگ رہے ہیں. اب یہ والا بھی ایک انداز آ گیا ہے, دھوکہ دہی چل رہی ہے. میں ایک مدرسے میں تھا تو وہاں پہ میں وہاں کی نظامت وغیرہ میرے پاس تھی تو پتا چلا کہ وہ ایک قریبی پکوان سینٹر تھا, انہوں نے دو لڑکے آئے بولے بھائی دیکھ بنا دیں مدرسے میں بچوں کو کھانا کھلانا ہے. تو بولے ٹھیک ہے, مدرسے میں آنا جانا نیاز وغیرہ ہوتی رہتی تھی تو قریبی پکوان تھا. بولے ہاں وہ مدرسہ تو دیکھا ہوا. تو دو لوگ آئے بولے ہم بچوں کو ناظم صاحب سے جو بیٹھے ہوئے تھے میری جگہ پر, بولے ہم ہے نا خود کھانا کھلائیں گے بڑی ہمارے منت مرادوں سے. تو انہوں نے کھانے کے تھال وغیرہ نکال کے بچوں کو خود پیش کیا, اب کھا کے بولے جب کھانا کھلا دیا بولے دیگے بھی لے کے جائیں گے. تو اتنی کسی کی توجہ نہیں گئی, بولے یہی لے کر آئے یہی لے کے چلے گئے. اب اگلے دن جو ہے وہ پکوان والے آ گئے, اصل بولے وہ دیگے تو دے دیں وہ جو تھی. تو بولے وہ کون سی دیگے, وہ تو آلو کے چاول پکوائے تھے, چاول سستے تھے دیگے مہنگی تھی, وہ اس طرح لے گئے. تو بعض دفعہ جو ہے اس انداز سے جو ہے وہ
بابو نے شروع میں کہا ہم اتنا سوچ رہے ہیں تو یہ لوگ بھی
تو سوچ رہے ہیں نا کہ آپ جب اس طرح تیاری کریں اس کو نہیں دیں اس کو دیں تو بولے آپ کس طرح دینا, یہ لوگ جو سوچ رہے ہیں اس طرح.
اس طرح محلے میں چندہ ہوا, میں بھی ایسا واقعہ جانتا ہوں کہ محلے میں بچے محرم میں نہیں وہ چندہ کرتے تیاری کرتے, ایک بندہ آیا آ کے کہتا ہے ہاں بھائی کیا کر رہے ہو, بولے محرم کے لیے آپ بھی چندہ دے. بولے اچھا ایک کام کرو کتنے جمع ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو میں تم کو منوا دیتا ہوں. انہوں نے کہا یہ تو اچھا آدمی مل گیا. بولے کتنی دے گی, بنا اتنی دے گی, پیسے کتنے آدھے بجے آدھے دے دو. وہ آدھے لیے اس نے کچن والے کو فون کیا, بولے بھائی ادھر پہنچا دو کھانا اور یہ اتنی دے گی پہنچا دو. بولے یار وہ واقعی دے گی بھی پہنچ گئی, اب وہ کچن والا ڈھونڈ رہا ہے وہ پیسے اس کے پاس ہیں اور وہ آپریشن والا ان بچوں سے لڑ رہا ہے, بچے کہہ رہے ہیں ہم نے پیسے اس کو دے دیے. تو ایک سے ایک چیٹر ہے جناب. اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا,
کہانی کے پیچھے کہانی.
جناب بہت اچھا سلسلہ, ہمارے پاس واقعات واقعی بہت سارے لگتا ہے, پھر کبھی کریں گے یہ پروگرام انٹرسٹنگ اینڈ سبق آموز. بہرحال آپ بھی اپنا فیڈ بیک ہمیں دیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور احتیاط سے رہیے, لوگوں کی مدد کیجئے. اور یہ دن ہے دو لوگوں کی مدد کرنے کے, کسی کی مدد کریں گے غیب سے آپ کی مدد ہو جائے گی, آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی. عید کی خوشیاں اللہ آپ کو نصیب فرمائے. ہمیں اجازت دیجئے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
کہانی کے پیچھے کہانی سنو, کہانی کے پیچھے کہانی سنو, نئی باتیں سن لی, نئی باتیں سن لی, پرانی سنو.